तारीख जमील साहब मानसेर में मस्कुरात में बयान फरमा रहे हैं। तारीख 12/7/2002, मौजू अजीम माए। हम इस बयान को रिलीज करने में अपनी रिकॉर्डिंग कंपनी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कैसेट्स और सीडीज मिलने का पता अपनी रिकॉर्डिंग कंपनी, फातिमा प्लाजा, दुकान नंबर 3, ब्लॉक नंबर 7, पेडलवी एरिया, नस तबलीगी मरकज, अपनी मस्जिद कराची, फोन 6333360, ईमेल मतनी अंडर स्कोर @yahoo.com।
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ये 10 बातें हैं मुसलमान औरत अपने अंदर पैदा कर ले तो वो कामयाब, मुसलमान मर्द अपने अंदर पैदा कर ले तो वो कामयाब। जो मर्द औरत इन 10 चीज़ों से अपने आप को मुजयन कर लेगा अल्लाह ताला के दरबार में कामयाबी का परवाना उसे मिल जाएगा। इसको थोड़ा ऊंचा कर, ठीक है क्या? ठीक है, ठीक। इसमें सबसे पहली चीज इस्लाम है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान इस्लाम लाना। इस्लाम क्या है? एक तो उसके ज़ाहरी आमाल हैं 5 आमाल, तौहीद, रिसालत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इस्लाम की हकीकत क्या है? एक साहबी ने पूछा, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, तो आपने फरमाया अन तुसल्लिम कल्बका लिल्लाह। इस्लाम ये है जिस मर्द औरत के दिल से सब कुछ निकल जाए और सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाए, ये मुसलमान है। अन तुसल्लिम कल्बका लिल्लाह, दिल तेरा अल्लाह के हवाले हो जाए और उसमें अल्लाह के सिवा कुछ न रहे, ये एक चीज। दूसरी बताई, वह अन यस्लम अल मुस्लिमून मिन लिसानिक व यदिक, तेरे हाथ और जबान से मुसलमान की इज्जत आबरो महफूज रहे। दूसरी शर्त है ईमान। ईमान लाने वाले मर्द, ईमान लाने वाली औरतें। ईमान की बुनियाद क्या है? अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखरत पर, तकदीर पर। इसकी हकीकत क्या है? एक साहबी ने पूछा, मल ईमान या रसूल, ईमान क्या है या रसूल? तो आपने फरमाया, अस्सब्र व समाहा, ईमान है सब्र करना और माफ करना, और समाहा का दूसरा मतलब है सखावत करना। फिर उसने पूछा, अय्युल ईमान अफ़ल, सबसे बेहतरीन ईमान क्या है? तो आपने फरमाया, हुस्नुल अखलाक, अच्छे अखलाक सबसे बेहतरीन ईमान है। पंजाब में तो नमाज का भी रिवाज नहीं, पर्दे का भी नहीं। सरहद में पर्दे का भी रिवाज है, नमाज का भी रिवाज है, बहुत से लोग नमाजी। तो अब बेनमाजियों की तादाद ज्यादा हो गई है, नमाजियों की कम हो गई, लेकिन जो अच्छे अखलाक हैं ये ना सरहद में है, ना पंजाब में है, ना बलूचिस्तान में है, ना सिंध में है। लाखों मर्दों औरतों में कोई एक नजर आता है जिसके अखलाक अच्छे हैं। और ईमान का कमाल अच्छे अखलाक हैं। एक और हदीस में आता है, एक सहाबी ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, अरीद अन यकमला ईमानी, मैं चाहता हूँ मेरा ईमान कामिल हो जाए। तो आपने इरशाद फरमाया, हसन खुलकक यकमल ईमान, तो अपने अखलाक अच्छे कर ले, तेरा ईमान कामिल हो जाएगा। तो इस अखलाक के मसले में उम्मत में बहुत बड़ा जवाल आया हुआ है। मर्दों में, औरतों में माफ करने का जज्बा नहीं, آگے اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھاتے توازو، معاف کرنا، درگزر کرنا، سہ جانا، پی جانا، اسے آپ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور اس طرح آسانی سے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں جیسے کوئی اوپر ہے ہی نہیں جس نے ان کو پکڑ کے سامنے کھڑا کرنا ہے. ساری لڑائیوں اور جو اصل بنیاد ہے وہ اخلاقی ہے، صبر کا دامن ہاتھ میں ہے نہیں، بے صبریاں. اور قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ قاتل اور مقتول کا فرمائے گا. پہلی کچہری جو قیامت میں لگے گی معاملات کی، اس میں پہلا مقدمہ آئے گا قابیل اور حابیل کا. قابیل اور حابیل اس طرح آئیں گے کہ قابیل کا حابیل کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس نے قابیل کا گریبان پکڑا ہوگا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور اللہ سے پوچھے گا یا اللہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. پھر اس کے بعد اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے لوگ قتل کر رہے ہیں یہ سب ظالم اس طرح پکڑے جائیں گے کہ ہر مقتول چاہے وہ گولی سے مارا گیا ہو، پتھر سے مارا گیا ہو، زہر سے مارا گیا ہو، اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی، الٹے ہاتھ میں، اور اس کا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لا کر سوال کرے گا یا اللہ پوچھ اس سے اس نے مجھے کیوں قتل کیا. تو ایمان کا کمال یہ ہے کہ مسلمان کے اخلاق عمدہ ہوں. ایک عورت کے حضور کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اس کی عبادت تو بہت زیادہ ہے، اخلاق اچھی نہیں. آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی. پھر ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اس کی عبادات تو زیادہ نہیں ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ نے کہا جنت میں جائے گی. تو اخلاق کی بلندی ایمان ہے. صادقین و صادقات، سچے مرد سچی عورتیں. ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بدکاری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہرگز مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مرد یا عورت جھوٹ نہیں بول سکتا. کل جھوٹ بولنا کتنا عام ہو گیا ہے مردوں میں، عورتوں میں، کیسے بول دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں، کہ میری ضمانت لے لو، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں، اور جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میری ضمانت لے لو میں اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. تو الصابرین اور الصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورت. قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر والے کھڑے ہو جائیں، ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، پھر ان کے اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو خود بھیجے گا، فرشتے آ جائیں گے، بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. تو کہیں گے حساب تو دے کر جاؤ. کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی نہیں. وہ پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں. کہیں گے واہ 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 واہ، جاؤ بھائی تمہیں کون پوچھ سکتا، جاؤ بھائی تمہیں کون پوچھ سکتا، جاؤ جاؤ. یہی ہوتا ہے عمل والوں کا بدلہ. اگر صبر کر، تمہارا صبر تھا کیا؟ تو کہیں گے کہ اللہ نے تنگی میں رکھا، ہم نے صبر کیا، نافرمانی کے موقع آتے تھے، ہم نے اپنے آپ کو بچایا، اس سے صبر کیا. اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ جم کے چلنا یہ مشکل کام تھا، ہم اللہ کے حکموں پہ جم کے چلے، اپنے نفس کو اس پہ باندھ کے رکھا. یہ تین کام تھے ہمارے صبر کے. تو کہیں گے جاؤ بھائی، عمل کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہوتا ہے. یہ بات قانتین بیچ میں ایک صفت رہے گی، القانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں. القانتین والقانتات، شب گزار، راتوں کو اٹھنے والے مرد، راتوں کو اٹھنے والی عورتیں. معاذ ادویہ رحمتہ اللہ علیہ کے خاوند شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد 20 سال زندہ رہیں. اس 20 سال میں جب رات آتی تو اپنے آپ کو کہیں کہ آج آخری رات ہے، کل تیری موت ہے. ساری رات مسلح پہ گزار دیتی. 20 سال میں وہ عورت چارپائی پہ نہیں سوئی، پورے 20 سال بس مسلح پہ بیٹھے بیٹھے جو نیند آ گئی کبھی، بس ورنہ ساری زندگی 20 برس صرف مرض الموت جب بیماری نے گرایا تو لیٹی، جب موت کا وقت آیا تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ کسی نے پوچھا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی اس کے رونا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیوں ہنسی ہو؟ کہنے لگے میرے خاوند نظر آئے، وہ سامنے کھڑے ہوئے، کہہ رہے تجھے لینے آئے ہوں، تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ تو اس پر مجھے امید لگ گئی کہ اللہ پاک نے ہمارا ساتھ بنا دیا اور جنت کا فیصلہ بھی کر دیا۔ القانتین والقانتات، تو اسلام، ایمان، عبادت، صدق، صبر، خاشعین والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورت، جو خلوت میں بھی اللہ سے ڈریں، جو جلوت میں بھی اللہ سے ڈریں، جنہیں تنہائی میں بھی اللہ کا خوف، جنہیں مجمع میں بھی اللہ کا خوف ہو، اللہ پاک کے خوف نے ان کو حرام کاموں سے روک دیا ہو، نافرمانیوں سے روک دیا ہو اور حکموں پہ چلا دیا ہو، اور خشوع دل کے ڈر کو کہتے ہیں، دل کے ڈر، کہ دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اور اللہ پاک کی حیبت اور کبریائی اور جلال اس درجے پر آ جائے کہ ہر حرام سے قدم ہٹ جائے۔ یقین اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورتیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 لاکھ درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، خود روزہ تھا، خیرات کرنے بیٹھے، اصل تک 1 لاکھ تقسیم کر دے۔ 29 خادمہ نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا گھر میں فاقہ ہے، 1 درہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی، میں آپ کے لیے گوشت پکا لیتی۔ کہنے کو مجھے یاد ہی نہیں تھا، بتاتی تو میں اپنے لیے بھی رکھ لیتی۔ اللہ کے نام سے خرچ کرنے والے، اسی خرچہ بتائی، الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والی مرد، روزہ رکھنے والی عورت۔ اسے اگلی صفت کیا بتائی، الحافظین والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی مرد، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت، بدکاری زنا سے بچنے والے مرد عورت۔ الذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے خاص طور پر، ان لہم خاص طور پر، ان کے لیے، ان 10 قسم کے مردوں اور عورتوں کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کیا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی مغفرت کو تیار کیا ہوا ہے۔ یہ آیت ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کو ایک ضابطہ دیتی ہے، اس پر جو آئے گا، مرد ہے تو عزت پائے گا، عورت ہے تو عزت پائے گی، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مردوں کے بھی قصے سنائے، کامیاب پتہ کر، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا پتہ کرو کہ آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ پہلے پتھر بہنوں، قرآن پاک نے کامیاب عورتوں کا قصہ بھی سنایا ہے، ناکام عورتوں کا قصہ بھی سنایا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، دو نبی کی بیویاں، دونوں کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے کہ آؤ تمہیں ایک قصہ سنو دو عورتوں کا، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک لوط علیہ السلام کی۔ كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين، اللہ تعالیٰ ان کے خامدوں کی کیسی تعریف فرما رہا ہے، تاکہ وہ میرے بہت نیک آدمیوں کی بیویاں، انبیاء۔ فخانتاهما، وہ ان پہ ایمان نہ لائیں اور اپنی قوم کے ساتھ ہی انہی کے کفر میں شریک رہیں۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کے خاوند جو نبی تھے وہ بھی ان کو میری پکڑ سے بچا نہ سکے۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا جیسے اور مرد و عورتوں کو ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ حضرت آسیہ کا قصہ سنایا اور مریم کا قصہ سنایا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میں ایک عورت کا قصہ سناتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی. یعنی آپ اندازہ لگائیں, ایک طرف نبی اس کی بیگم جو اللہ کے سب سے مقرب ہوں, ایک طرف فرعون جو دنیا میں خدائی کا دعوے دار اس کی بیوی. تو ایمان والا بننا ایسی طاقتور چیز ہے کہ فرعون کی بیوی ہو کر جنت, اور ایمان نہیں ہے تو لوط علیہ السلام کی بیوی ہو کر دوزخ. یہ بانی, یہ جو فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ, یہ ایمان لے آئیں. ان کے ایمان لانے کا قصہ یہ ہوا کہ فرعون آسیہ سے اولاد کوئی نہیں تھی, فرعون کی ایک دوسری بیوی سے بیٹی تھی, اس کی ایک خادمہ تھی جو اس کو کنگھی کیا کر وہ مسلمان ہو گئی, اسلام چھپایا ہوا تھا. ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو, اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو بے اچانک منہ سے نکل گیا تعز من کفر باللہ, اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی, اولا کی رب غیر ابھی, میرے باپ کے علاوہ کوئی اور رب ہے تیرا؟ انہوں نے کہا ہاں, میرا تیرے باپ کا موسیٰ ہارون کا سب کا رب اللہ ہے. تو گئی فرعون کے پاس کہ یہ تو اپنے گھر کی نوکر, آپ کو رب نہیں مانتی. تو اس نے ایک بہت بڑے کڑا میں تیل ڈالا, اس میں نیچے آگ جلائی, وہ آگ کھولنے لگی, وہ پانی اس میں تیل کھولنے لگا. تو پھر اس نے فرعون کی, اس نے اپنی باندی کو بھی بلوایا, اس کی دو بچیاں تھیں, ایک دودھ پیتی تھی ایک ساتھ چھوٹی چلتی تھی. تو اس کو کہنے لگا کہ اگر تم موسیٰ کے رب کو رب مانیں گی تو میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا, تجھے بھی جلا دوں گا, مجھے رب مانیں گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا. بولا تم کیا کرے؟ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ نے مجھے دو دی ہیں, اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کے نام پہ جلا دیتا, تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. تو انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا اس کے سامنے, اور اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر اس طرح اس کے سر کو تیل میں ڈالا, پھر وہ بیچاری چیخ بھی نہیں سکی, اور ماں کے سامنے وہ جل کے کباب بن گئی, پکوڑا بن گئی. جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے, آپ کیا خیال ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ماں تو اپنے بچے کا ویسے ہی رونا برداشت نہیں کرتی, اس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو جلا دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے اندر کے غم اور سڑنے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا, تو اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا, اس نے اپنی ماں کو, اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. روح نکل رہی تھی اور ماں دیکھ رہی تھی, اور اس کہہ رہی تھی اس وریا کن فائن لگے من الاجر کرا و کرا, ہم نے تو صبر کر, تیرا بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کیا, بس ہم کٹھے ہونے والے. پھر اس سے چھوٹی بیٹی تھی جو دودھ پیتی تھی, اس کو گود سے چھینا, اور معصوم بچی کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر اس کے سامنے ایسے آگ میں ڈال دیا, تیل میں ڈال دیا. تو وہ معصوم پھول نرم و نازک گوشت ایک پل میں جل کے کوئلہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا, اور پھر اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا, اور وہ کہہ رہی اماں صبر کرو, بہت بڑا اجر تیرے لیے تیار ہے, ابھی ہم کٹھے ہونے والے. تو جب اس کو انہوں نے پکڑا فرعون کی باندھی کو, تو اس نے فرعون سے کہا میری یہ خواہش ہے پوری کر دو. کہنے لگا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم ماں بیٹی کی ہڈیاں کٹھے دفن کرنا, جدا نہ کرنا. تو نے کہا آئیے ہم تمہاری خواہش پوری کریں, اس کو بھی جلا دیں. یقیناً جل گئی اور ان کو اکٹھا دفن کر دیا گیا. اس واقعے کو دیکھ کر حضرت آسیہ مسلمان, ان کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو جو قربان نہیں کر سکتی جب تک حق سامنے نہ ہو. بیچ میں ایک بات اور اس کے ساتھ اس کا واقعے کا حصہ ہے. معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس گئے, پھر وہاں سے آپ آسمان کو گئے, تو آسمان کی طرف جب آپ کا سفر شروع ہوا تو نیچے سے آپ کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی. آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی کہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں سمیت جس مٹی میں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آتی ہے. اور یہ اس وقت ان کی وفات کو 2000 سال سے اوپر ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے, اس سے بھی کچھ زیادہ ہے. جب وہ مسلمان ہو گئی تو وہ تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا. تو پہلے تو اس نے بڑا سمجھایا کہ بھائی چھوڑ دے, نہیں امانا. پھر اس کو قید میں ڈالا, وہ نہیں مانی. پھر ان کو کوڑے مارے بھرے دربار میں, نہیں مانی. ایمان پہ جتنی مشقت آتی ہے اتنا بڑھ جاتا ہے. پھر وہ کہہ دیا کہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. سولی کیا تھی؟ ایسے ہاتھ لکڑی پر ہاتھ ایسے لمبے کر کے, پیچھے لکڑی ہوتی تھی تو ہتھیلیوں میں کیل گاڑ دیتے تھے, اور نیچے پاؤں لکڑی کے ساتھ ایسے لگا کر پاؤں میں کیل مارتے تھے جو لکڑی میں جا کے لگ جاتا تھا. اس طرح پھر اس کو کھڑا کر دیا جاتا تھا, اور کبھی وہ تیر مار کے مار دیتے, کبھی کھال اتار کے مار دیتے, کبھی ویسے ہی اس کو لٹکا دیتے. وہ اسی میں بھوکا پیسہ سے سختہ سے سختہ مر جاتا. اور پھر فرعون دل اوتار, یہ قرآن اس لفظ سے اشارہ کر رہا ہے, یہ فرعونیوں سزائیں دیتا. تو ان کو پکڑ کے لے جایا گیا, ان کے ہاتھوں میں کیل گڑ گئے اور پاؤں میں کیل گڑ گئے. انہوں نے کہا اس کو لٹا کر اوپر بھاری چٹان رکھو جس کے نیچے یہ تڑپ تڑپ کے جان دے. تو اس وقت انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی. جس عورت نے کبھی تنکے کو بھی نہ اٹھایا ہو اس کے ہاتھوں میں کیل. ریشمی قالینوں پہ چلنے والی کے پاؤں میں کیل. تو انہوں نے دعا کی, رب ابنی لی عندک بیتاً فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. وہ سولی پہ لٹکے کا, یا اللہ اپنے پاس جنت میں گھر دے دے, فرعون سے نجات دے. جب یہ دعا مانی اللہ تعالیٰ کی غیرت اور رحمت کو ایسا جوش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھول دو سارے دروازے اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دو. تو عرش تک در کھل گئے. حضرت آسیہ نے جنت کو دیکھا, سولی پہ لٹکوں دیکھا. تو جنت کو دیکھتے تو کوئی زندہ ویسے نہیں رہ سکتا. تو ان کو ایک زور سے قہقہہ نکلا, زور سے منہنسی اور ساتھ ہی جان نکل گئی. وہ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہے, موت کے خوف سے پاگل ہو گئی, اس لیے زور زور سے ہنس رہی. وہ پاگل پاگل ہو گئی تھی, جنت کو پاگل کر دیتی ہے, جنت کے شوق میں پاگل کر دی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. وہ کہنے لگی میری سوکن کون ہے؟ میں تو پہلی بیوی. آپ نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا اس سے نکاح پڑھ دیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا اس سے نکاح کر دیا ہے. حضرت آسیہ نے دعا مانگی تھی رب ابن لی عندک. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا پڑوس پہلے مانگا, جنت بعد میں عندک بیتاً فی الجنہ, یا اللہ تیرا قرب ہو گھر جنت میں ہو. اس دعا کو اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے بلند مقام دیا ہے جو جنت الفردوس کے ساتھ لگا ہوا ہے, جس کا نام وسیلہ ہے. ہمارے نبی کی جنت جس میں ہمارے نبی جا کر قیام فرمائیں گے, اور اس جنت کا نام ہے وسیلہ. جو ہم اذان کی دعا میں روزانہ 5 وقت ہمیں حکم ہے اذان سن, جو کہے وہ کہو, یہ دعا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آن محمد الوسیلہ, یا اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما. وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت کی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا نبی رہے گا اپنی جنت. حضرت آسیہ کو اللہ نے وہاں پہنچا, بالکل اپنا پڑوس دے دیا, اپنا قرب بھی دے دیا, اپنا ساتھ بھی دے دیا, اور فرعون سے بھی نجات دے دی. تو اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے قصے سنا کر عورتوں کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے، اور مردوں کی کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے جو عورتوں کے لیے ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مرد ہو یا عورت، عمل ٹھیک کر لے ہم اس کو اعلیٰ اور خوبصورت زندگی عطا فرمائیں. اب اچھا اللہ کی شان یہ سارے واقعات بڑے بڑی عورتوں کے اللہ نے سنے ہیں. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دین کے لحاظ سے بہت بڑے، فرعون کی بیوی دنیا کے لحاظ سے بہت بڑی. پھر ایک اور عورت، نافرمان عورت کا قصہ سنایا ہے جو دنیا کے لحاظ سے مصر ہی کی تھی، وہ بھی مصر کی تھی. آسیہ بھی مصر کی، زلیخا بھی مصر کی، دونوں ایک ہی شہر کی عورتیں، ایک بادشاہ کی بیوی، ایک گورنر کی بیوی. ایک کے باطن کو صفائی ملی، وہ قرآن نے اس طرح ذکر کیا اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا وضرب اللہ مثلا. یوں ہے جیسے کہا جائے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو، دیکھو یہ کس کی بات آ رہی ہے، کس کی بات آ رہی ہے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا ذکر کیا جو مصر ہی میں ہے، دنیاوی لحاظ سے آسیہ سے کم درجے کی ہے، وہ بادشاہ کی بیوی، یہ گورنر کی بیوی، درمیان میں فاصلہ ہے کافی سارا. وہ ایک اپنے غلام پہ عاشق ہو گئے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيك لك. یہ دو کہانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنا عمل بگاڑ رہے ہیں، زلیخا اپنا عمل بگاڑ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنا عمل بنا رہے ہیں. یہ دونوں کہانیاں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر آخر میں نتیجہ دیتے ہیں جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کامیابی کس کو جا کے حاصل ہوتی ہے. ابھی ان کی 16 سال کی عمر ہے اور وہ باپ کے قریب ہو چکے ہیں، تو آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کیا کریں. ان کو اقتلو یوسف، قتل کر دو. مشورہ شرم بھی ہوتا ہے تو جب یہ شر کا مشورہ ہو رہا ہے، اقتلو یوسف، قتل کر دو. کہا ابھی تو روح ارض یخل لکم وجہ ابیکم. کہا جب دور پھینک کے آ جا. ایک بولا نہیں قتل نہ کرو، اسے کنویں میں ڈال دو، وہاں سے کوئی قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا. یہ آپس میں شر کا مشورہ، ایک خیر کا مشورہ ہوتا ہے، ایک شر کا مشورہ ہوتا ہے، ایک مسجد کی آبادی کا مشورہ ہے، ایک رقص گاہوں کی آبادی کا مشورہ ہے، ایک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا مشورہ ہے، ایک لوگوں کو شیطان کی طرف بلانے کا مشورہ ہے. لوگوں خیر اور شر کے پیچھے مشورے کی طاقت ہوتی ہے. ان کا مشورہ، ان کی تدبیر چل گئی، یوسف علیہ السلام کو اللہ کے کنویں میں ڈال دیا. اور اللہ بھی ایسی قدرتوں والا ہے جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے اور ایسے ہاتھ سے پکڑ رہے تھے کنویں کی منڈیر، تو انہوں نے بھائیوں نے ہاتھ کے اوپر تلوار ماری، اس طرح 100 روز سے تلواریں ماری جس سے ہاتھ چھوٹ جائے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. صبر کر، ایک وقت آئے گا تو اونچا ہوگا، یہ نیچے ہوں گے. اور تو ان کی ساری کی ظلم کی کہانی ان سب کو یاد دلائے. اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. یوسف علیہ السلام گرے، جبریل نے نیچے سے سنبھال لیا اور ایک پتھر پہ بیٹھا دیا. قافلہ آیا، اٹھا کے لے گیا. قافلے میں وہ ایک بھائی یہودا تھا، نرم دل، جس کے نام سے یہودی مشہور ہو گیا. وہ روز آ کے کھانا دے جاتا تھا، کھانا لٹکا آ جاتا تھا. اور وہ بھی ظالم ایسا تھا کہ سازش میں شریک رہا. قافلے نے اٹھایا، ہاں غلام ہے، یہ کیسا خوبصورت جوان. وہ اثر رو ہو گوا، اسے چھپایا. اوپر سے بھائی کون سے گئے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. وشرہ ہو دیکھا میں ان بخش ان دراہی میں معدود دا وکرمتی ہی میں نے بیچ لیا اس کو چند ٹکوں میں. یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھو، اپنے بھائیوں کی لاج رکھی. یہ نہیں کہا کہ میں ان کا بھائی ہوں، یہ ان پر ظلم کر رہے ہیں، یہ قریب ہمارا گھر ہے، جا کے پوچھ لو. چھپ کر گئے، اپنے بھائیوں کی عزت رکھ لی اور صبر کر گئے، سہ گئے. اب ایک طرف عمل کی عمل بن رہا ہے، ایک طرف جھوٹ چل رہا ہے، ایک طرف سچ چل رہا ہے، ایک طرف تقویٰ ہے، ایک طرف مکر و فریب ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ نافرمانی کو پہلے ڈھیل دیتا ہے اور ماننے والوں کو تھوڑا سا کستا ہے، تو جب وہ ثابت قدم ہوتی ہے ان کو اونچا کر دیتا ہے، دوسروں کو نیچا کر دیتا ہے. مصر کی منڈی میں فروخت ہوئے، عزیز نے خرید لیا، کہا بہت خوبصورت جمال ہے، تو عسى ان ينفعنا اور نقدر له ولدا, اس کے لیے اللہ بھی تھی کہ چلو ہم اس کو اس کا بیٹا بنا لیجیے. ان کا تو حسن ایسا نکھرا کہ ان کی بیوی اس پر عاشق ہو. اتنا لمبا جملہ اس وقت کے سخت حال کو بتاتا ہے. یوسف علیہ السلام بولے معاذ اللہ نہیں ہو سکتا, انہ ربی احسن مثوایا, انہ لا یفلح الظالمون, ظالم فلاح نہیں پاتے, یہ کام نہیں ہو سکتا. بھاگے وہ بھاگے, اللہ نے دروازوں سے قفل توڑ دیے. وسط بخل پاک وہ آگے زلیخا پیچھے, وقدت قمیصہ من دبر, ہاتھ جو ڈالا پیچھے سے قمیص پھٹ گئی. اگر ہم برائی کی طرف چلے تو وہ اس کی برائی 70 مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے ایک دم بات بدلی, من اراد باہلک سوء, جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, الا ان یسجن او عذاب الیم, یہ نہیں کہا وہ اسے قتل کرو, کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اسے قید میں ڈالو یا اس کو بہت زیادہ مار کٹائی کرو. قتل کیوں نہیں کہا کہ پھر اپنی خواہش کیسے پوری کرے گا, اسے تو اندر میں شور تھا کہ اس کو جیل میں ڈال, اس کو جوتے مارو. قتل کرنے کی بات نہیں کی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ, فشہد شاہد من اہلہا, ایک تیسرا بولا, آدھے کہتے ہیں بچہ تھا آدھے کہتے بڑا تھا. دیکھ لو انکان قمیصہ خد من دبر, انکان قمیصہ خد من قبل فصدقت صبر من الكذبین, دیکھو کرتا کہاں سے پڑتا ہے, آگے سے پتا ہے تو عورت سچی ہے, مرد جھوٹا ہے. وہ انکان قمیص ہو خود من دبر فکذبت وہ من الصادقین, اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا ہے عورت جھوٹی ہے. فلما را قمیص ہو خود من دبر, جب دیکھا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم, یہ سب تیری شرارت ہے, یہ تیری بدنیتی ہے. یوسف اعرض عن ہذا, یوسف چھوڑ اس کو, یہ ہے ہی ایسی. فاستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین, جا تو اپنے شرم سے اپنی شرم کو چھپا کہیں, وہ اللہ کو تو ماننے والا نہیں تھا نا, لہذا استغفار کا ترجمہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اللہ سے معافی مانگ, ان کے سامنے تو اللہ تھا ہی. تو گویا وغیرہ کہ جب منہ کالا کیا تو نے چل دفعہ ہو جا کہیں چھپ کے بیٹھ جا. تو اب ایک طرف سے بچے بھائیوں کے مکر و فریب سے, تو عورت کے مکر و فریب میں پھنس گئے. تو اب عورتوں نے چرچا ہوا کہ لو بھائی امرأة العزیز تراوض فتاها عن نفسه, گورنر کی بیوی اور غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے کوئی یہ کرنے کی بات. فلم ما سمعت بمکرهن, جب اسے پتا چلا کہ اور نہیں کہہ رہی, ارسلت الیهن, کہ آؤ ساری آؤ کھانا ہے میرے ہاں, وَعَدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَا, ایک دسترخوان بچھایا, وَعَدَتْ كُلَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ سِكِّينًا, ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو پکڑایا, پھل پکڑایا. ہلو بسم اللہ کر, بسم اللہ اپنے محاورے میں کہہ رہا ہوں, کہاں بھائی کھاؤ. انہوں نے چاقو رکھا سیب پر یا نار, یہ جو بھی تھا, وَقَالَتْ تَخْرُجُ عَلَيْهِنَّ, پردے کے پیچھے چھپایا ہوا تھا, کہ یوسف باہر آؤ, یوسف باہر ہے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, جب یوسف پہ نظر پڑی تو ان کے ہاتھوں کی چھڑیاں وہ پھل سے پھسل کر ان کے ہاتھوں کو کاٹنے لگی, ان کے ہاتھ کٹ رہے تھے, خون بہ رہے تھے, اور انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کھال کٹ رہی ہے کہ چھلکا کٹ رہا ہے, اور ان کے منہ سے نکلا کہ انسان نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے, انہا لا الا ملک کریم. تو وہ تو فرشتوں کو تو مانتے نہیں ہیں, اللہ کو بھی نہیں مانتے, تو لہٰذا اس کے لیے جو مناسب ترجمہ ہے وہ یوں ہے, یہ تو کوئی دیوتا ہے, دیوتا, انہا لا الا ملک کریم, یہ تو کوئی دیوتا ہے, یہ تو کوئی اوتار ہے, اوتار, یہ انسان نہیں. تو ان کا ذالک الذی لمتننی فیہ, یہ ہے وہ جس کے بارے میں مجھے تانے دیتی تھی. اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف کی پاک دامنی پہ دھبا نہیں آیا. انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے, یا اللہ اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ میرے ہاں مجھے بچا ان عورتوں کے مکر و فریب سے. رب السجن احب علی مما یدعوننی الیہ. مجھے قید پسند ہے پر تیری نافرمانی میں نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قید میں پہنچا دیا, قید میں پہنچا دیا. اب میں ایک طرف مکر و فریب چل رہا ہے, نافرمانی چل رہی, ایک طرف صبر چل رہا ہے, تقوی چل رہا ہے, اطاعت چل رہی ہے. تقوی والا دبتا جا رہا ہے, دبتا جا رہا ہے. باپ کے گھر سے نکلا تقوی, دیکھنے والے نے کہا کیا فائدہ ایسے تقوی کا. جیسا لوگ ہمیں کہتے ہیں تم مسلمان ہونے کا تمہیں کیا فائدہ, ہر طرف ذلیل ہو رہے ہیں. تو اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو یہ خوش ہوتا ہی نا ہمارے ساتھ. پھر اگر کنویں میں گرائے گئے تقوی, تقوی تقوی کے باوجود ایک مصیبت اور بڑھ گئی. پھر اس کے بعد مصر فروخت ہوئے کھوٹے سکوں پر, اور ذلت بڑھ گئی. پھر مصر کی منڈی میں بولیاں لگی, اور ذلت بڑھ گئی. پھر زنا کی تہمت لگ گئی, اور ذلت بڑھ گئی. پھر قید خانے میں جا گرے, اور ذلت بڑھ گئی. تقوی توکل ایمان عمل, کیا فائدہ تمہاری تبلیغ کا, کیا فائدہ تمہاری تبلیغ کا, کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا, کیا فائدہ تمہارے کلمے کا, کیا فائدہ تمہارے علم کا. یہ اعتراضات یوسف علیہ السلام کے قصے سے اللہ نے ہمیں ہمارے سارے اعتراضات یہ اٹھائے ہیں. دو قیدی آ گئے, انہوں نے خواب سنایا. ایک کو کہا کہ ایک کے بارے میں کہا یہ بچ جائے گا, میں یہ نہیں کہا کہ تو بچے گا تو پھانسی چڑھے گا. اما احد کو ماں, کتنی خوبصورت حکمت ہے. اما احد فیسلی رب بہو ہما ہمرا رامل آخر فیوسلو. تم میں سے ایک بچ جائے گا, ایک پھانسی چڑھ جائے گا, نامزد نہیں کیا. اور جب وہ نکلنے لگے تو جس نے جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ بچ جائے گا, اس کی کان نے کہا اس قرب میں جائیں گا رب, اپنے بادشاہ سے کہنا میں بے قصور ہوں, بے گناہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل اتار دی. انہوں نے آ کر پوچھا کہ یا نبی اللہ, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کو بھائیوں کے ہاتھوں سے کس نے بچایا. تو یوسف کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو کنویں سے کس نے نکالا, کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو عورتوں کے فریب سے کس نے بچایا, کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے. کہا تو جیل میں اللہ آپ کو بھول گیا تھا, آپ نے کیوں کہا بادشاہ سے کہو میں بے گناہ, اب آپ کو اس کی سزا کاٹنی پڑے گی. تو قید میں ان کو 6-7 برس گزارنے پڑے. تو بھائیو اور بہنوں, دین پہ چلنے میں بعض اوقات یوں نظر آتا ہے جیسے اگلا بھی چلا گیا, اور اللہ کی نافرمانی میں یوں نظر آتا ہے ہر آنے والا دن عید ہے, ہر آنے والا دن عید ہے. مٹی بھی سونا بن رہی ہے, مٹی بھی سونا بن رہا ہے, پتھر کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا چاندی بن رہا ہے. تو وہ کہتا ہے میں صحیح جا رہا ہوں, اور جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سچے بھی ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت ہوتا ہے, ایک معیار, ایک پیمانہ ہوتا ہے. وہ وقت آیا, وہ وقت آیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سے اب عزت والے کی عزت کو ظاہر کیا, ذلیلوں کی ذلت کو ظاہر کیا. بادشاہ کو ایک خواب دکھا دیا, اس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آتا, میں نہیں آتا, جاؤ پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ یوسف کا کیا قصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیں یوسف کے صبر کے, اتنی لمبی جیل کاٹ کے بھی جانے سے انکار کر دیا. جاؤ پہلے عورتوں سے پوچھو کہ یوسف سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو بادشاہ نے ساری عورتوں کو بولا ماں سب کو کن ادھر یوسف عن نفسه, بولو یوسف کا قصہ کیا ہے. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, کہ وہ پاک دامن ہے, جھوٹ آخر جھوٹ ہوتا ہے. پھر زلیخہ بھی بول اٹھی الان حصحص الحق. حصحص کا لفظ قرآن میں صرف ایک جگہ ہے, اور اس کا اردو زبان کیا دنیا کی کسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کوئی نہیں. واضح ہو جانا, واضح ہو جانا حس حسا میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال ہم یہی ترجمہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. یہی کچھ دن تو آج اب جیسے کہتے ہیں نا سورج نکل آیا, سورج نکل آیا, تو زلیخا نے کہا اب میں مان گئی حق کا سورج نکل آیا, حق کا سورج نکل آیا, حق ایسے واضح ہو گئے جیسے سورج ہوتا ہے. وہ سچا ہے میں جھوٹی, وہ سچا ہے میں جھوٹی, نفسی جلدی بلاؤ اسے, میں تو اسے اپنا مشیر بناؤں. اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کر اور تخت شاہی پہ بٹھا دیا. تو اس میں دو قصے برابر چل رہے ہیں, ایک طرف عورت کی نافرمانی کا چل رہا ہے, ساتھ مردوں کی نافرمانی کا چل رہا ہے. بیچ میں ایک نوجوان ہے جو ستم زدہ ہے لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں توڑتا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور صبر کے ساتھ حق کے دامن کو تھامے چل رہا ہے. ہر آنے والا دن اس کی شام کو بڑھا, اس کے غم کو بڑھا رہا. آنے والی شام ہو یا سویر ہو, اندھیرا یا اجالا ہو, موسم بدلے رت بدلی, لیکن اس کے غم بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. کسی حال میں بھی اس نے اللہ کی نافرمانی کو قبول نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کھاٹی سے نکال کر کریوں اوپر لا کے تخت پر بٹھاتا ہے. ایک طرف زلیخا کی ذلت کو قرآن نے اشکارا کر دیا, یہ آگے ایسے ہی فرضی روایات ہیں, وہ ایمان لے آئی پھر ان کی شادی ہو گئی, پھر یوسف علیہ السلام زلیخا کے عاشق ہو گئے. انبیاء پر اس قسم کی باتیں کرنا یہ انبیاء کی شان کے خلاف. تو پھر ایک جھوٹ تو ذلتوں کو شکار ہو گیا, اب دوسرے جھوٹ کو اللہ نے پڑھا, بچا اکو تو یوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. یوسف کے بھائی آئے غلہ لینے میں, کہتا گیا یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا, انہوں نے نہیں پہچان. وہ ویسے ہی نقاب رکھتے تھے, یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے, ان کا حسن ایسا تھا کہ وہ احتیاط نقاب رکھتے تھے. تو انہوں نے تو پہچان لیا, انہوں نے نہیں پہچان. غلہ بھی دیا ساتھ پیسے بھی ڈال دیں, ڈال دو لعلہم یرجعون. اور ان سے کہا کہ جب تم دوبارہ ہو گئے نا تو اپنے بھائی کو ساتھ لانا. فَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْدَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ. اگر اس بھائی کو نہ لائے تو پھر تمہیں بغلہ نہیں ہو. واپس گئے, چاہو تو بغلہ ہی بند ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی لاؤ پھر. پھر کہا آمنتم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. جیسے یوسف کو گھمایا اسے بھی گھما دوں, میں نہیں یہ کام کرتا. یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین, اگر جانا ہی پڑا تو میں اللہ کا سپرد کروں گا, تمہارے سپرد نہیں کرتا. دوبارہ سفر ہوا, بنیامین ساتھ ہیں. یوسف علیہ السلام نے ان کو قریب کہا انی انا اخوک, میں تیرا بھائی ہوں, شکر ہے میں تجھے روکنے کا طریقہ کروں گا, شکر چلاؤں گا. تو انہوں نے اپنا پیمانہ بوری میں ڈال دیا. تو جب وہ قافلہ چلنے لگا سوچا انکم لسارقون, ارے چورو ٹھہر جاؤ. قالوا واقبلوا علیہ, ارے کیا کہہ رہے ہو, ہم چور ہیں, ہم چور بالکل نہیں ہیں. اب تلاشی دو, کلے لو تلاشی, کا جزا کیا ہے. کمن مجھے فی رحلہ وہ جزا, جس کے سامان میں وہ مل گیا پیمانا وہ تمہارا چور, اس کو غلام بنا. پہلے اوروں کی بوریاں کھولی, پھر بنیامین کی بوری کھولی, فرسٹ فخر جہاں اس کو وہاں سے نکالا کہ بھائی ہمارا چور ہے. تو سو یہودا نے کہا اللہ کے بندو, پہلے یوسف کھویا بنیامین کھویا, تب باپ کو کیا جواب دو. لن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی, میں نہیں واپس جاتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. پھر وہ اگر کہنے لگے خود اخذنا مکانہ انا نراک من المحسنین, کہ ہاں ہم میں سے کسی کو رکھ لو اور یہ ہمیں دے دو. کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ سارے پریشان, کہ جاؤ 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 جا کے بتاؤ تین نبنا کا سرک, کیسے وہ ایسے سخت دل تھے. کہنے کے جاؤ یعقوب سے کہو تیرے بیٹے نے چوری کر لی, یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کر لی, تیرے بیٹے نے چوری کر لی. یہ بن یمین اور یوسف ایک ماں سے تھے, باقی یہ دوسری. جب وہاں پہنچے انہوں نے کہانی سنائی, تو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام, کہ یہ میرا خط لے جاؤ. خط میں یہ تھا کہ ہم نبیوں کا گھر ہیں, ہم چور نہیں ہوتے, ہمارا گھر شروع سے آزمائش کی بھٹی میں چل رہا ہے, میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیا گیا، جس کی یاد میں روتے روتے آج 40 سال ہو گئے، میری آنکھیں چلی گئیں۔ اس کی یاد کا ایک سہارا تھا، اس کا بھائی، وہ بھی تم نے مجھ سے لے لیا، تو میں منت کرتا ہوں میرا بچہ مجھے واپس کر دے، تیرا بڑا احسان ہوگا۔ ایسے دردناک چند جملے تھے جس کو پڑھ کر یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے۔ کیونکہ باپ بیٹا دونوں نبی تھے، تو یوسف علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی بتانے کی کہ باپ کو بتائیں کہ میں موجود ہوں، زندہ ہوں، سلامت۔ جب ادھر بھی روئے ادھر بھی روئے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب چلو ظاہر کر دو اپنے آپ کو۔ نافرمانی کی آخری انتہا ذلت ہے، فرما برداری کی آخری انتہا عزت اور کامیابی ہے۔ کبھی دنیا میں بھی اللہ ظاہر کرتا ہے، اصل آخرت تو ہے ہی ہے۔ اب پھر آئے ان کی سوال، جئنا ببضاعت ایہا العزیز، جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یوسف کو ذلیل کرنے والے اور اس کے لیے جھوٹ، مکر، فریب کا جال بچھانے والے آج یوں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ خیرات دے دو، تصدق علینا، اللہ کے نام پہ کچھ خیرات دے دو۔ ہاں یہی اللہ کا نظام ہے، کیسے وہ لے کے آتا ہے اپنی تدبیر کو اور کہاں سے لاتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہو چکی تھی، تو جب انہوں نے ان کی آجزی اور تواضع کی انتہا دیکھی، اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، پھر ارشاد فرمایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون۔ اس جملے میں نبیوں کے اخلاق دیکھے، ان کو تانا دینے سے باز نہیں آتے، کیا کچھ نہیں کیا یوسف کے ساتھ بھائیوں نے، کیا کچھ نہیں کیا، اور جان بوجھ کے ہر قدم پہ کیا۔ اور یوسف کیا کہہ رہے ہیں، کچھ خبر بھی ہے جو تم نادانی میں، بے خبری میں یوسف پر زیادتی کر بیٹھے، کچھ خبر ہے تمہیں، یاد ہے کچھ۔ کل علم تم کا لفظ بھی بڑا ہلکا پن آ گیا ہے، ما فعل تم یوسف و اخی، ما فعل تم، یہ بھی نہیں کہا جو ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، نادانی سے ہو گیا، کنویں میں پھینک رہے ہیں اور اوپر تلوار سے ہاتھ پر مار رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ چھوٹ جائے، اس کو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، غلطی سے ہو گیا، تم سے جھول سے ہو گیا، یوسف پر زیادتی، کبھی لفظ استعمال کیا، کچھ ہو گیا، فالتم، کچھ یوسف کے ساتھ قصہ ہو گیا، وہ بھی بے خبری اور نادانی میں ہو گیا، کچھ یاد ہے تمہیں۔ تو یوسف کا خواب تو انہیں اچھی طرح یاد تھا، انہیں دھڑکا تو تھا کہ ایک دن یوسف ان سے ہوگا، ہم نیچے ہوں گے۔ تب سب نے اسے غور سے دیکھا، اور ایک دم سب کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ تو ہی یوسف ہے، تو ہی یوسف ہے۔ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، آج دیکھ لیا اللہ نے ہم سے کیسا احسان کیا۔ اس عزت کا راستہ کیا ہے، انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ قرآن کے جو قصے ہیں، یہ ایک ذہن بناتے ہیں کہ اللہ کی مان کر چلنے والے کامیاب اور اللہ کے ٹھکرا کر چلنے والے ناکام۔ اللہ کے نافرمانوں کو مہلت ملتی ہے، پھر اللہ گرفت کرتا ہے، اللہ کے فرمان برداروں کی تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، پھر اللہ راہیں اور دروازے کھولتا ہے۔ یہ ذہن بنانا، یہ ہے تبلیغ کا اصل کام، یہ ذہن سازی ہے، اور ذہن سازی میں سب سے پہلا کام ماں کا ہوتا ہے، پہلا سبق ماں سکھاتی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں۔ آج کا جو اسکول ہے، یہ جیسے ہمارے یہ بکرے ذبح کرنے کے لیے جگہ بنی ہوتی ہیں، اب یہاں تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، بڑے شہروں میں ذبح خانہ ادھر بھی ہیں، ہاں جیسے سارے گاؤں سے قصائی بکرے لے کر آتے ہیں، تو صبح صبح چھری چلا رہتے ہیں، और कोई इधर तड़पता छोड़ रहा है, किसी को इधर तड़पता छोड़ रहा है, फिर उनकी खाल खींच रहे, फिर उनको आते फेंक रहे, उनके खुर फेंक रहे, उनके सींग फेंक रहे, फिर उनको उठा 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 के हमारे उठने से पहले पहले दीवार को जाकर अपनी दुकानों पर लटका देते हैं। हमारे आज के स्कूल में और कसाई के जबा खाने में कोई फर्क नहीं है। हम अपने मासूम बच्चों को भेजते हैं और उधर के उनके इनमें उस्तादों का भी कसूर कोई, मैं उस्तादों को जिम्मेदार ठहरा हूँ। एक गुलामी का जहन है जिससे अभी तक हम निकल नहीं सके, तो उनके हाथों में वो छुरियां हैं और आजकल तालीमी इदारे वो चूंकि कमाई का जरिया बन चुके हैं, वो कोई तरबियत का जरिया तो है नहीं, उन्हें तो पैसे कमाने। तो मैं उधर जा रहा था तो एक लिखा इंग्लिश ब्रिटिश एक स्कूल आया था सर, बड़ा लिखा हुआ था, इधर मंसरे में वो वकीलों की तरफ जाते हुए वो दावा दे रहे थे कि हमारे यहाँ खालिस अंग्रेजी का ऐसा सिखाया जाता है। मफूम जी उनका, तो क्योंकि इस वक्त का मेयार ये बन गया है कि हम अल्लाह मिले ना मिले पैसा मिल जाना चाहिए, अल्लाह राजी हो ना हो हुकूमत मिल जानी चाहिए। तो माओ की अपनी तरबियत है, उन्होंने बच्चों को उठा के स्कूल भेज दिया, उन्होंने उनको ABC के चक्कर में फंसाया और वो MBBS करके पर उन्हें अल्लाह का तारुफ किसी स्कूल ने नहीं कराया, किसी कॉलेज ने नहीं कराया, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं कराया, है ही नहीं, तारुफ होगा कैसे। लिहाजा 50 साल के बाद एक ऐसी नस्ल, दो नस्लें ऐसी तीन तैयार हुई कि जिनके सामने कोई मंजिल नहीं थी सिवाय पैसे के और दुनियावी गोदों के और दुनियावी लज्जतों के। उनकी सारी दौड़ की इंतहा ये थी बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा ओहदा हो, बहुत बड़ा कारोबार हो, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हों, हाथ में आला से आला जो है अंगूठियाँ हों, मोबाइल हों, और हमारे सफर अमेरिका के हों, यूरोप के हों, भाई ये सारी जगह हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हों। 50-55 बरस में इस मुल्क ने एक ऐसी नर्सरी तैयार की जो कांटों से भरी थी, जिसमें सारे लोगों के दामन तो क्या उनके वजूद को भी तार तार कर दिया, और हम एक ऐसा मुजस्मा बन गए, एक ऐसा सिसकता हुआ लाशा बन गए जिसकी गोटी गोटी छलनी हो चुकी है और जिसके खून का आखिरी कतरा भी निचड़ चुका है। जब अल्लाह सामने नहीं होगा, आखरत सामने नहीं होगी, तो इसको कौन रोकेगा, इसको लगाम कौन देगा। तो मैं फारिग, बच्चे स्कूल से वापस आए, कोई ट्यूशन पढ़ने बैठ गया, किसी ने उसको मस्जिद भेज दिया, मस्जिद पढ़ गया, वहां कारी साहब ने उसको अलिफ बा ता सा पढ़ा दिया, नूरानी कायदा पढ़ा दिया, और उल्टा सीधा कुरान जैसा उसने पढ़ा सो पढ़ा वो पढ़ा दिया। फिर वो ट्यूशन वाले के हाथ में आ गया, फिर शाम हो गई, टेलीविजन खुल गया, तो एक घर में रहते हुए माँ और बेटे में आपस में मुलाकात हुई, बाप और बेटे में आपस में मुलाकात हुई, बच्ची और माँ का आपस में मेल जो दस्तरखान पर बैठ के खाना खा लिया, इसकी मुलाकात, रात को सो गए, एक मुलाकात हुई, वो स्कूल में गए, माँ बाप अपने 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 कारोबार, बाप अपने कारोबार पे चला गया, दुकान पे चला गया, दफ्तर में चला गया, मैं अपने घर के काम में लग गई, बच्चे उनको खाना खिलाया, खाना खिला के फिर उनको यकारी साहब के पास भेज दिया, जो ट्यूशन पर भेज दिया, वो असर को खुद खेलने के लिए बाहर निकल गए, शाम को टेलीविजन के सामने बैठ गए, जो थोड़ा सा अपने स्कूल का काम कर लिया, माँ अपने काम में लगी, बच्चा अपने काम में लगा। तो आप एक घर में देख रहे हैं कि बच्चा अपनी रफ्तार पे जा रहा है, माँ अपनी रफ्तार पे, बेटा अपनी रफ्तार पे, बाप अपनी रफ्तार पे, 15-20 साल के बाद जब बच्चा माँ को आँखें दिखाता है तो माँ का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है, कहते हाय ये मुझे क्या आँखें दिखा रहा है, इन्हें आँखें ना दिखाए तो और क्या करे, माँ ने इस पर मेहनत कब की थी, इसे इंसान बनना कब सिखाया था, वो बाप से बेटा बदतमीजी न करे तो और क्या करे, बाप ने इसको बाप होना कब बताया था, इसको इंसान होना कब समझाया था। तो हम वैसे तो तबलीग वालों को उतारना मिलता है कि भाई बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, आजकल तो हर एक ने अपने बच्चों को छोड़ा हुआ, कोई बाप नहीं जो बच्चों को वक्त देता हो, जो उनके पास बैठ कर उनको उनको जिंदगी का मकसद समझाता हो, उन्हें अखलाक आदाब सिखाता हो, कोई बात नहीं। और फिर इधर देहातों में तो کوئی کراچی بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ابو ظبی بیٹھا ہوا ہے، کوئی امارات میں، کوئی کویت میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی قطر میں بیٹھا ہوا ہے، اتنا لمبا فاصلہ ہے بچوں کے درمیان اور باپ کے درمیان۔ تو ایک گھر میں رہتے ہوئے معصوم بچے کو کوئی منزل بتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پہلی تربیت تو ماں نے کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو گھر میں بٹھایا، پردے کا پابند بنایا تاکہ یہ کم نکلے باہر۔ پردے کی پابندی بھی اس لیے لگائی گئی کہ جو کتنے پردے کا اہتمام کرنے سے بہتر ہے گھر بیٹھے ہو۔ گھر میں بیٹھنے کی طرف دوڑ، اور نکلنا بھی ہو تو سخت پردے میں نکلے۔ پورے قرآن پاک میں، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، علی اسلام سے بناس تک۔ میں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں، صرف حضرت مریم کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں آتا۔ سبا کے بارے میں مجھے خیال آتا تھا کہ شاید یہ کسی عورت کا نام ہو، لیکن پھر ایک حدیث پاک میں بات مل گئی، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سبا کون کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سبا یہ یمن کا سردار تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ تو وہ جو خلجان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ سارے قرآن میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے، باقی کسی عورت کا نام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کا بھی ذکر کیا ہے، اس کا ذکر اس کے باپ یا خامن یا بھائی کی نسبت سے کیا ہے، نام مریم کے سوا کسی کی نہیں۔ اور اچھی عورت ہے یا بری عورت ہے، نام کو چھپایا ہے، جیسے امراۃ العزیز اب یہ زلیخا ہے، یہ بری عورت ہے، امراۃ فرعون یہ آسیہ ہے، یہ اچھی عورت ہے، امراط عمران یہ مریم کی والدہ ہیں، بڑی اعلیٰ عورت ہیں، پر ان کا نام نہیں بتایا۔ امراط عمران، عمران کی بھی خالت امراط ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا۔ یا ایسا نبی، اے میری بیوی، اے میرے خاص، اے میرے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا۔ امراط لوٹ ومراط لوٹ، یہ نافرمان عورتیں ہیں، اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا۔ حضرت مریم کا نام کیوں بتایا؟ مریم کا نام اس سے بتایا کہ مریم کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، یہ سب اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسيح ابن الله، اللہ پاک نے اس شرک کو دھونے کے لیے کھول کر کہا کہ نہیں نہیں، ذلك عیسی ابن مریم، ذلك عیسی ابن مریم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مقاما شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أو في الصفورة في تفسير في سورها۔ اور آگے بھی جس شور، یا مریم لقد جئت شيئا فريا، یا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كان ابوك بغيا۔ فكسب اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينظرون، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ اپنے اوپر سے الزام ہو چکا کہ عیسیٰ میرا نہیں مریم کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کا نام بتایا، عورت کسی کا نام نہ بتایا۔ اس پر علماء تفسیر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عورت کا نام ظاہر کرنا بھی پسند نہیں ہے، تو سر کھولنا اللہ کیسے اجازت دے گا؟ آپ کے یہاں تو اتنا نہیں، لیکن ہمارے یہاں تو یہ ظلم ہو گیا، عورت کو باہر نکال دیا گیا۔ یہاں بھی کوشش ہو رہی ہے عورت کو باہر لانے کی۔ اگر آپ ہوش میں نہیں آئیں گے اور تبلیغ کی محنت کو اپنے گھروں میں داخل نہیں کر سکے، تو چند سالوں کے بعد یہاں بھی یہی کچھ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، تو وہ اللہ کیسے عورت کو اجازت دے گا کہ منہ کھول کے؟ ہمارے یہاں نادان لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں دل تو پہلے ہی پردے میں جائے، اس سے پردہ کس چیز سے ڈالا جائے؟ تو پہلی پردے میں پردہ اس چیز کو ہوتا ہے جو نظر آنے والا ہے۔ ہم کھڑکی پہ پردہ لگاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں پردہ لگایا ہوا؟ جو کھڑکیوں سے باہر نظر آتا ہے تو اس پر آگے پردہ لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے اندر، اندر سے باہر نظر نہ آئے۔ دیوار کے اوپر پردہ کون لٹکائے گا؟ پردہ اس چیز پر ہوتا ہے جو نظر آئے اور اس سے چھپایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو زینت کی چیز بنایا ہے، اس سے چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہاں پردے میں نکلنے کی اجازت ہے، کوئی اپنی ضرورت کے لیے جانے کی اجازت ہے، کوئی نہ ہو اس کا تو سودا سلف لانے کی بھی اجازت ہے، لیکن باہر جائے تو کس طرح جائے؟ اللہ نے ایک عورت باہر آئی تھی ایک کام کے لیے، وہ جس طرح آئی اور چلی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس عورت کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کیا مطلب کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا کے جلدی پہنچ گئی. انہوں نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی؟ کہنے لگے کہ نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا. تو کہنے لگے اس کو تو اس کی جزا دینی چاہیے، کنجی دینی چاہیے. کیسے جاؤ بلا کے لاؤ. اب شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی وہ بلانے کے لیے گئی موسیٰ علیہ السلام. اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہوں بچہ تمشی اللہ
مولانا طارق جمیل صاحب مانچیرا میں مسکرات میں بیان فرما رہے ہیں. تاریخ 12/7/2002، موضوع عظیم مائیں. ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تحت دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ، مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازہ، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل بی ایریا، نیس تبلیغ مرکز، مدنی مسجد، کراچی. فون 633-333-60، ای میل متنی_rc@yahoo.com.
القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ 10 باتیں ہیں مسلمان عورت اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب، مسلمان مرد اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب. جو مرد عورت ان 10 چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیابی کا پروانہ اسے مل جائے گا. اس کو تھوڑا اونچا کر ٹھیک ہے. چلو بس صحیح ہو گیا ٹھیک. اس میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان اسلام لانا. اسلام کیا ہے؟ ایک تو اس کے ظاہری اعمال ہیں، 5 اعمال: توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکات. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ. اسلام یہ ہے جس مرد عورت کے دل سے سب کچھ نکل جائے اور صرف اللہ باقی رہ جائے، یہ مسلمان ہے. ان تسلم قلبک للہ، دل تیرا اللہ کے حوالے ہو جائے اور اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے، یہ ایک چیز. دوسری بتائی ان یسلم المسلمون من لسانک و یدک، تیرے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ ہے. دوسری شرط ہے ایمان. ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورت. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر، تقدیر پر. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا مل ایمان یا رسول، ایمان کیا ہے یا رسول؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحة. ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا، اور سماحة کا دوسرا مطلب ہے سخاوت کرنا. پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے. پنجاب میں تو نماز کا بھی رواج نہیں، پردے کا بھی نہیں. سرحد میں پردے کا بھی رواج ہے، نماز کا بھی رواج ہے، بہت سے لوگ نمازی. تو اب بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور نمازیوں کی کم ہو گئی، لیکن جو اچھے اخلاق ہیں یہ نہ سرحد میں ہیں، نہ پنجاب میں ہیں، نہ بلوچستان میں ہیں، نہ سندھ میں ہیں، لاکھوں مردوں عورتوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور ایمان کا کمال اچھے اخلاق ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی, میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, حسن خلقك يكمل ایمانك, تو اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے. تو اس اخلاق کے مسئلے میں امت میں بہت بڑا زوال آیا ہوا ہے. مردوں میں عورتوں میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں. وہی چیز کو ہوتا ہے جو نظر آنے والے, ہم کھڑکی پہ پردہ لگاتے ہیں, یہاں کیوں نہیں پردہ لگایا؟ یہ کھڑکیوں سے باہر نظر آتا ہے تو اس پر آگے پردہ لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے اندر, اندر سے باہر نظر نہ آئے. دیوار کے اوپر پردہ کون لٹکائے گا؟ پردہ اس چیز پر ہوتا ہے جو نظر آئے اور اور سے چھپایا جائے. اللہ تعالیٰ نے چہرے کو زینت کی چیز بنایا ہے, اس سے چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. ہاں, پردے میں نکلنے کی اجازت ہے, کوئی اپنی ضرورت کے لیے جانے کی نہیں اجازت ہے. کوئی نہ ہو اس کا تو سودا سلف لانے کی بھی اجازت ہے, لیکن باہر جائے تو کس طرح جائے؟ اللہ نے ایک عورت باہر آئی تھی ایک کام کے لیے, وہ جس طرح آئی اور چلی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس عورت کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کیا مطلب ہے؟ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے پانی پلا کے جلدی پہنچ گئی. انہوں نے پوچھا, جلدی کیسے آئی؟ کہنے ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تھا. تو کہنے کہ اس کو تو اس کی جگہ دینی چاہیے, سنجی دینی چاہیے. اچھا جاؤ بلا پھر آؤ. اب شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی وہ بلانے کے لیے گئی موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا, اس میں جو تین لفظ ہیں یہ اضافی ہیں, ایک تمشی, ایک علا, ایک استحیاء. اور قرآن کی عادت تو اختصار ہے, یہاں بات اتنے پر پوری ہو جاتی تھی. وجاءت احداہما وجاءت احداهما فقالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سخيت لنا. ان میں سے ایک لڑکی آئی اور آ کر کہا کہ میرے ابا بلاتے ہیں آپ کو, آپ کی مزدوری دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ تین لفظ بڑھائے ہیں, وجاءت احداهما, ان میں سے ایک لڑکی آئی. وہ جو آئی اور چلی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنایا. تمشی, علا, استحیاء, وہ لڑکی چل رہی تھی. یہ جو یہاں علا ہے اور استحیاء ہے, یہ ایک تشریح ہے یہاں بڑی خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے حیا کو یہاں سوار تشریح دی ہے, ایک سواری سے. حیا کو ایک سواری بنایا, گھوڑا, خچر, اونٹ, ایک سواری بنایا. اور اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے سوار بنایا ہے, سوار. اس کو تشریح دی ہے لفظ علا سے, سوار کے ساتھ. تو یوں اس کا یوں نظر آتا ہے, یوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک لڑکی جو آ رہی تھی اس کے اندر ایسا حیا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حیا سواری ہو اور وہ سوار ہو, حیا سواری ہو اور وہ سوار ہو. اور اس کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی آ رہی تھی, وہ لڑکی نہیں آ رہی تھی, وہ حیا خود چل کے آ رہا تھا. لڑکی کیا تھی؟ حیا تھا, حیا. یہ طریقہ ہے مسلمان عورت کے باہر نکلنے کا. اگر یہ طریقہ نہیں سیکھی تو پہلے یہ طریقہ سیکھ لے, پھر اگر ضرورت کو جانا چاہے تو چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بیٹھایا ہے, فارغ نہیں بیٹھایا کہ صرف اس کو روٹی پکانا تو عورت کی ذمہ نہیں ہے. اور یہ روز روز گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, تو نے مجھے روٹی نہیں پکا, تو نے مجھے چائے چھڑی دی, تو نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا, امی امی بھی لڑائی ہو رہی ہے. جو کام بیوی کے ذمے اللہ نے لگایا ہی نہیں, یہ عورت کا احسان ہے کہ خامن کو روٹی پکا کے دے. عورت مرد کے حقوق میں یہ شامل نہیں ہے کہ بیوی اس کے لیے روٹی پکائے, اس کے کپڑے دھوئے, یہ بھی شامل نہیں کہ اس کے بچے کو دودھ پلائے. اگر اگر بیوی کہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کر, کسی دایا کا میں نہیں پلا سکتی, تو وہ عورت نافرمان نہیں کہلاتی. مرد کے ذمے ہے دایا کا انتظام کرے, دودھ پلانے والی کا انتظام کرے. وعلی المولود لہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں, کیونکہ اسلام سے پہلے عورت کو بہت ذلیل سمجھا جاتا تھا، جانور کا درجہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آ کر پہلے عورت کو ایک مقام بخشا. کچھ عورت کے حقوق ہیں، کچھ مرد کے حقوق ہیں. یقیناً مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ ہے. نبی مردوں میں آئے، عورتوں میں نہیں آئے. البتہ نبیوں نے عورتوں کی گود میں پرورش پائی، یہ عورتوں کا اعزاز ہے. حقوق کی جب بات چلی تو اگرچہ مرد کا حق زیادہ ہے، لیکن چونکہ عورت کا بہت زیادہ برا حال تھا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کو پہلے ذکر کیا، مرد کے حق کو بعد میں ذکر کیا. کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، یعنی مرتبے کے لحاظ سے یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے ایسے ہی عورتوں کا مردوں پر حق ہے. لیکن اللہ نے اس کے برعکس کہا جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے. وَلَهُنَّ، ان کا حق ہے مردوں پر، مثل الذی علیہن، جیسا کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر. عورت کے حق کو اصل بنایا اور مرد کے حق کی کو اس پہ قیاس کیا. وَلَهُنَّ، ان عورتوں کا حق ہے مردوں پر، مثل الذی علیہن، جیسے کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر. عورت کے حق کو بنیاد بنا کر پھر مرد کے حق کو سمجھایا. پھر ایک اور بات، وراثت چلتی ہے، وراثت باپ سے باپ وراثت ہوتی. ہمارا سارا علاقہ ہندوؤں سے مسلمان ہوا ہے، ہندوؤں میں بچیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، تو ہمارے بھی پنجاب کا یہ حال ہے، بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا. بیٹوں کو پتہ نہیں ہم کا کیا حال ہے. ہمارے ہاں یہاں بھی ایسے ہی ہے. ہاں یہ سارے جہنم میں جائیں گے جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتی. ایک نہیں بچ سکتا اللہ کے، میں اللہ کا قسم نہیں کھا سکتا کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے جو اس طرح اپنی بچیوں کا حق مار کے اپنے بیٹوں کو دے دے گا، اسے تبلیغ کے چلے اور سال بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. اللہ چاہے تو ابو جہل کو بھی معاف کرتا. میں اللہ پاک کی رحمت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ سے قانون کی بات کر رہا ہوں. جو اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، یہ قیامت کے دن گھر میں قبر سے ہی گھر لیے جائیں گے. تو ہمارا سارا یہ رواج ہے، بیٹ بچیوں کو حق نہیں دیتی. یہ ہندوؤں سے اثر لیا ہوا ہے، ہندو تہذیب میں بیٹی کا کوئی حق. اور قرآن بیٹی کا حق پہلے بتاتا ہے مرد کا بعد میں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، آپ سے گزر جاتے ہیں نا، اور غور کیا کرو. جو اس میں جو بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے والے، ان سے کہہ رہا ہوں غور کیا کرو. للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ دو بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ہے ایک بیٹے کا حصہ. اگر اللہ مرد کے لحاظ سے یوں بات ہوتی، مرد کے لحاظ سے یوں بات ہوتی کہ للانثى مثل نصف حظ الذکر، کہ بیٹی کا حصہ بیٹے سے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. پھر کیا ہوتا کہ بیٹے کا حصہ اصل ہوتا، بھائی بیٹے کو 2 روپے مل رہے ہیں، اچھا بھائی بیٹی کو 1 روپیہ دے دو. اللہ نے اس کے الٹ کہا، للذکر مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو. اچھا دو بیٹیوں کو 2 روپے مل رہے ہیں، اچھا بیٹے اکیلے کو 2 روپے دے دیے جائیں. تو بچی کے حق کے وراثت کو بنیاد بنایا اور اس پر بچے کے حق کا قیاس فرمایا. قیاس فرمایا للذکر مردوں کے لیے، مرد کے لیے، لڑکی کے لیے کتنا، للذکر لڑکی کے لیے کتنا، کتنا. تو جو کتنا ہے نا وہ بنیاد بنے گا. لڑکے کو کتنا دینا ہے سوال اللہ نے یوں اٹھایا, لڑکے کو کتنا دینا ہے سوال یوں ہونا چاہیے تھا, یہ لڑکی کو کتنا دینا ہے, یہ بیٹے کو کتنا دینا ہے, بیٹے کا آدھا نہیں نہیں اللہ یوں کہہ رہا ہے لڑکے کو کتنا دینا ہے, کتنا دیں گے اللہ لڑکے کو, دو بیٹیوں کے برابر ایک لڑکے کو, دو بیٹیوں کا جتنا بنتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. اللہ نے وراثت میں بھی بچی کے حق کو بنیاد بنایا, حقوق میں بھی عورت کے حق کو بنیاد بنایا. وہ وجہ سے یہ ہے بھائیوں کہ عورت کے ذمے کام بڑا ہے, نسل کی تیاری, نسل کی تربیت. باپ تو بھاگا دوڑے میں رہتے ہیں, کاروبار, نوکریاں, ملازمتیں, باہر کے ہزاروں بچھیڑے, عورت گھر میں. اس کے لیے کام بڑا عظیم ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں, 15 برس کی مہلت ہے ماں باپ کو, 15 برس 13 برس کے اندر اس بچے اور بچی کو اس قابل بنا دو کہ جب اللہ کی شریعت اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ 100% ماننے والے بن چکے ہیں. اتنا مشکل کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو, باپ کو بھی ساتھ ہے ماں کی بات نہیں کر رہی کیونکہ ماں زیادہ, ماں کا تعلق زیادہ ہے, ہر وقت ساتھ ہے, ہر وقت ساتھ ہے, ہر وقت ساتھ ہے. 6 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی, تقریباً 6 سال, کوئی ختم ہی نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, کیا ارادہ تیرا, اور 6 برس میں اس بچے نے اپنے باپ کو آج پہلی دفعہ دیکھا. چونکہ پہلے جو 2 دفعہ آئے, 1 دفعہ تو چھوڑنے آئے, اگلی دفعہ 1 سال کے بعد آئے تو 1 سال کے اسماعیل کو کیا پتا باپ کون ہے دشمن کو, 3 دفعہ آئے تو ذبح کرنے کے لیے آئے, اور اس وقت بھاگنے والے بن گئے تھے, دوڑنے والے بن, 5-6 سال کے ہو چکے تھے. آپ زمین آسمان ایک منظر دیکھ رہے ہیں, دھرتی نے ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا, نہ زمین نے, نہ آسمان نے, فضا نے, کائنات نے, ایک گرانا نے, بنا کی پہاڑیاں نے, جمرۃ العقبہ ہے, اور باپ چھری چھپائے کھڑا ہوا ہے, معصوم بچہ ہے. بچہ معصوم تو پڑھایا بھی دل کو بھاتا ہے. اپنا بیٹا کس عمر میں ملا تھا, 84 سال کی عمر میں پہلا بیٹا, 84 برس کی جب پہلا بچہ, 64 برس دعا مانگی, اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی تو 64 برس, 25 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی تو 60 برس. جب وہ بھاگنے والا بن گیا, بیٹے تجھے دبا کرنا چاہتا ہوں, تیرا کیا خیال ہے, تو یہ تیرا کیا خیال ہے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو کہے گا تو کر دوں گا, نہیں کہے گا تو پھر نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ تھا تو مان جائے گا تو پھر آسانی سے کام ہوگا, نہیں مانے گا تو مجھے زبردستی کرنی ہوگی. 6 سال میں ماں نے بچے کو اس مقام پہ پہنچایا. تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ابا جی آپ کریں جو کرنا ہے, آپ دیکھ لیں گے میں صبر والا ہوں. یہ ماں کی تربیت ہے, اس تربیت سے ہماری عورتیں غافل ہیں. بس ان کے کپڑے, ان کی چیزیں, جسے مائیں کہتی ہیں نا, اب میں نے اپنی بچی کا سب کچھ بنا دیا ہے, زیور, کپڑا, چہیز, آپ اس کی شادی کر, سب کچھ بنا دیا, سب کچھ بنا دیا. میں یوں کہتا ہوں اس کا دل بھی بنا دیا کہ نہیں بنا دیا, اس کو ہاتھوں کا زیور تو بنا دیا, اس کے ماتھے کا زیور, کانوں کا زیور, ناک کا زیور, پاؤں کا زیور, گلے کا زیور تو بنا دیا, جسم کے کپڑے بنا دیے, اس کے لیے تو نے جہیز بھی بنا دیا, بیڈ بھی بنا دیا, فریج بھی بنا دیا, واشنگ مشین بھی بنا دی, استری بھی دے دی, سب کچھ دے دیا. اس کے دل کو تقوی کا زیور بھی پہنایا کہ نہیں پہنایا, اس کے دل کو اللہ کی محبت کا زیور پہنایا کہ نہیں پہنایا. اگر دل کو خالی بھیج دیا تو یہ گھر بڑی مشکل سے آباد ہوگا. اگر میرا بیٹا کاروباری ہو گیا, بس ہم نے اس کی شادی کر دی, میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, ہم نے اس کی شادی کر دی, اس کو انسان بننا بھی سکھایا کہ نہیں, صرف ڈاکٹر بننا سکھایا, کہیں گے ایک زندگی اس کے ماں باپ کتنے ارمان سے بیٹیوں کو پالتے ہیں, اور ایسے ویسی آگے اپنی حاکمیت کو استعمال کرتے ہیں جیسے قوم کی جوتی ہو یا گھر کی موٹر. نہ عورتوں کو پتا ہے کہ اللہ کی کیا حدود ہے, نہ ان خانوں کو پتا ہے کہ اللہ کی کیا حدود ہے. ہر گھر میں آگ لگی پڑی, تو یہ ماں باپ کے ذمہ ہے بیٹے کو اس سطح پہ لاؤ کہ وہ انسان بنے, ایک زندگی کو لے کے چلنا ہے تو اس کی رعایت سیکھے. بیٹی کو اس سطح پہ لاؤ کہ وہ صبر اور تقویٰ سیکھ کے جائے. پرائے گھر جانا ہے پتہ نہیں کیسا ملے, فخر ملے یا نہ ملے, خامل اخلاق والا ملے, بد اخلاق ملے, غصے والا ملے, نرم مزاج والا ملے, جیسا بھی ملے صبر کر کے سیکھ, ہونٹ سی لے, آہ نہ کر لبوں کو سی, اپنے لب سی کے زندگی گزار لے تو زندگی نہ بن جائے. لیکن اگر یہ اخلاق نہ لڑکے نے سیکھے, نہ لڑکی نے کو سکھائے گا, نہ لڑکے کو سکھائے گا, قبول پھٹ پھٹ آئیے اور پھٹ پھٹ آئیے. چھ برس کا بچہ, اب باپ کو خلیل اللہ کو چھ برس کا بچہ نصیحت کر رہا ہے, میرے ہاتھ کو ہم باندھ دیں تاکہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچے. آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے ہیں کہیں آپ کا ہاتھ نہ ڈول جائے. بیٹھے بچوں کی چلانی کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ مجھے الٹا لیٹائیں, نیچے سے چھری چلیں کہ نظر نہ پڑ جائے اور حکم نہ ٹوٹ جائے. یہ چھ برس کا بچہ تو پٹیاں ہاتھ باندھے پاؤں باندھے زمین پہ لٹایا, جب چھری نکالی تو آسمان کے فرشتوں کے بھی سانس اٹک گئے اور تھر تھرا گئی کہ کام ہونے لگا, یہ کیا ہونے لگا. خالی اور معصوم چھ برس بچے کی گردن, گردن تو ہمیشہ نرم ہوتی ہے, آٹھ برس ہو چاہے چھ برس. چلائی یا چھری ایک دفعہ تو کائنات سے سخت تعریف ہو گئی, اللہ کا امتحان لیا. اللہ نے یہی دیکھنا تھا بھائی کہاں تک میری محبت. جب چھری نے چھوا ہے گردن کو تو اللہ کی تقدیر درمیان میں آ گئی, نہیں کاٹ سکتی. وہ کئی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک لوہے کا تانبے کا ٹکڑا آ گیا, یہ سب کچی بات ہے, کچھ بھی نہیں آیا. گردن نرم گوشت رہا, لوہا سخت لوہا رہا, اس کی نرمی میں کمی نہ تھی, لوہے کی سختی میں کمی نہ تھی. ارادہ اللہ کا غالب ہے کہ نہیں کاٹ سکتے. شری قریب اللہ کے ہاتھ میں ہو یا فرعون کے ہاتھ میں ہو, جب اللہ بچاتا ہے تو فرعون کی چھری موسیٰ کو نہیں کاٹ سکتی, قریب اللہ کی چھری اسماعیل کو نہیں کاٹ سکتی. بچانے والے کی طاقت بڑی زبردست ہے. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, کیا باپ بیٹے کا صبر و امتحان ہے. باپ کہتا ہے اللہ نہیں چلی بس سب کر ہو گیا امتحان, بیٹا کہتا ابا جی نہیں چلی اب چھوڑ میری جان, وہ بھی کہہ رہا ہے اپنا آخری زور دکھا میرے کاٹنے کے لیے سستی نہ کر, اور وہ بھی لگے ہوئے کہ میں نے آخر اس کی گردن کو کاٹ کے اٹھنا ہے. آخر اٹھے تو چل نہیں رہی, کہ پتھر پہ تیز کیا اس سے, چلایا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا سچا اسی وقت. ایک پل کے بھی ہزار حصے میں اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو جنت سے کھینچا جبریل کے ہاتھ, اور اسماعیل کو نکال لیا اور مینڈے کو ڈال دیا اور چھری چل گئی. پلٹی کھولی تو اسماعیل برابر کھڑے ہوئے, مینڈا زبا ہوا پڑا ہے. اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھترا مینڈا چھترے کی قربانی دیتے, بھیڑ کا نر بھیڑ کی نر کو چھترا کہتا. آپ لوگ کہتے دمبا نہیں لیلا, لیلا ہاں ہاں ہم بھی لیلا کہتے ہیں اپنے تو سنگھوں والا. آپ اس کی قربانی دیا کرتے ہیں, ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے. یہ بڑے میرے اسلام کی سنت چھترے کی قربانی دیا کرتے ہیں. تو یہ ماں اتنی تربیت کر سکتی, اس لیے کہتے ہیں بھائی مرد بھی اللہ کی راہ میں نکلو, عورتیں بھی اللہ کی راہ میں نکلو, انہیں تربیت کرنا آئے کہ بچوں کو کیسے ہم نے تیار کرنا ہے اللہ کا حکم پر. حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے پکڑا اور کہنے لگا ایک دفعہ کیا تو میں اللہ کا رسول ہوں تمہیں چھوڑ دوں گا، کہنے لگے تو کبھی بھی نہیں ہوں گا. تو اس نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ لیا. پھر کہنے لگا آپ کی موقع ہے، ان کا نہیں ہوں گا، انہوں نے دوسرا ہاتھ کاٹ لیا، پھر ایک پاؤں کاٹ لیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ لیا، پھر اس کے بعد آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دی، ان کی ہڈیوں سے گوشت اتارنے لگا جیسے کسائی اتارتا ہے، ایسے زندہ تھا، مرے ہوئے تھے، زندہ تھا، زندہ تڑپ 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 کے جان دے دی. اور یہ نہ کہا کہ تو اس سے اٹھا ہے. یہ دردناک خبر، یہ دردناک موت جب پہنچی ماں کو خبر کہ تیرے حبیب کے ساتھ یہ ہو گیا، تو آگے ان میں ہمارا ان کی ماں تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا لہذا اليوم اربع، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا کہ وہ اللہ کے نام پہ بوٹی بوٹی ہو جائے. یہ تربیت ہے ماں کی. عبداللہ بن زبیر کا حجاج نے محاصرہ کر لیا، سلو کی پیشکش کر، 18 آدمی کل ساتھ رہ گئے، اس میں آخر میں کل 4 آدمی رہ گئے ساتھ. تو اپنی ماں سے پوچھنے حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن، کہ ماں صلح کی پیشکش ہو رہی، کیا خیال ہے؟ صلح کی دشمن کہہ رہا صلح کرو، جان بچ جائے گی. تو حضرت اسماء نے فرمایا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو انہوں نے تو بہت سخت لفظ کہا، وہ ماں تھی، وہ بیٹھے تھے دونوں ساتھ، میں وہ لفظ مستقل نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کا قریب قریب آسان ہلکا لفظ کہتا ہوں، اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر افسوس ہے تیری اس ساری محنت کا، اور اگر تو آخرت کے لیے لڑا ہے تو پھر تیرا مرنا اور جینا میرے لیے برابر ہے. تو اپنی جان بچانے کے لیے باطل کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک. کہنے کہ مجھے بھی تجھ سے یہی توقع تھی کہ تو یہی جواب دے گی، ان الموت لراحۃ، موت میں بڑی راحت ہے. پھر کہنے کہ آپ گلے تو مل لیں. تو ماں سے آخری معائنہ کیا تو انہوں نے کرتے کے نیچے لوہے کی سلسلہ پہنچی، تو انہوں نے جب سینے سے لگایا تو لوہے کا محسوس ہوا. تو کہنے کہ یہ کیا پہنوں گا؟ کہنے کہ یہ زرہ ہے. تو مجھے ڈر ہے کہ میں جب قتل ہو جاؤں گا تو میری لاش کے ٹکڑے کرے. تو حضرت عثمہ نے فرمایا ایک جملہ جو پھر عربی ادب کا بہت بڑا خوبصورت محاورہ بن گیا کہ اشاق المذبوحۃ لا یولمها السلخ، بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کھال کے کھینچنے کو اسے درد نہیں ہوتا، ٹکڑے ہونے کا پھر اسے کوئی درد نہیں ہوتا، مرنے والے لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے. یہ ذرا اتار دے میرے سامنے، مائیں مرنے کے لیے بچوں کو بھیج رہی ہوں. جیسے دلہا کو سجاتی تھی مائیں آج کل کی مائیں، ایسے اس زمانے کی مائیں اپنے بیٹوں کو مرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نام دنیا کے لیے، اللہ کے نام ان کو سجا کے بھیجتی. تو 4 آدمیوں کے ساتھ 3000 کا مقابلہ کیا، صبح سے اثر تک ان کے قریب دنیا سے 3000 سوڈانی لشکر میں جاتے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے میں عبداللہ بن زبیر ماہر تھے، دونوں ہاتھوں سے روشن میں قریب آنا تو موت کو دعوت دینا، اثر تک کوئی کوئی ان کے قریب نہیں آتا، تو انہوں نے اوپر سے پتھر مارے. جس پہاڑ کے اوپر اب سعودی بادشاہوں کا محل بنا ہوا اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں، یہاں پر انہوں نے شٹی ہوئی تھی وہ ٹوپی، اس زمانے کی ٹوپی جو پتھر تھے، پتھر ایک آیا اور سر پہ لگایا، اتنا بھاری پتھر، تو اس سے خون جو نکلا تو سیدھا آ کے گرا قدموں کے اوپر پنجوں پر، تو فوراً شیر پر ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماء، ہم وہ نہیں ہیں جن کی کمر پہ زخم لگے اور ان کی ایڑیوں پہ خون آئے، ہم وہ ہیں جو اپنے سینے کے خون سے اپنے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں. دو پتھر جو پڑے اور وہ آسمانی آفت کے بچے کرا کے گر گئے. 70 برس کی عمر تھی اس وقت، 70 سال کی عمر تھی جب 3000 کا 4 آدمیوں کے ساتھ صبح سے اثر تک مقابلہ کیا. پھر وہ گرے تو اس وقت یہ آخری الفاظ اسماء ان قتلت لا تقتیل، لا تبكي لم يبق الا حسبي بديني اسمان المرجان تو لا تبكي يا میرے اوپر رونا مت خود ہی تو نے بھیجا تھا اب رونا نہیں لم يبق الا حسبي بديني میرا دین سلامت رہا باقی سب کچھ چلا گیا یا میری شرافت سلامت رہی باقی سب کچھ چلا گیا وصارف اللعنت به یمینی میرے سب ساتھی چھوٹ گئے سب میری تلوار نے میرا ساتھ دیا اور انہوں نے اوپر چڑھ گئے سوڈانی اور انہوں نے اس کا تمام کر دیا حجاجن کی لاش کو حجوم کے مقام پر سولی پہ لٹکا دیا ایک ہفتہ لاش لٹکی جس دن حضرت اسماء کا گزر ہوا تو دیکھ کر کہنے لگے اچھا ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا سوار کے ابھی سوار کے اترنے کا وقت سال تو ہماری عورتوں کو نہیں پتا تربیت ہے کس چیز کا نام ہمارے مسجد میں لڑکا نمازی بن جائے لڑکی نمازی بن جائے بہت بہت اچھا ہے نمازی ہے سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہوتی فرائض کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہوتی جس کے اخلاق کیسے میاں کھڑیا بات کرے گا چل سکے گا تو یہ اخلاق بنانے پر آج کل ماں باپ کی محنت ہے ہی کوئی تو بھائیوں اور بہنوں ہماری عورت کا بھی بڑا بڑی ذمہ داری ہے چند بنیادیں ہیں جس پر ہم نے اپنی نسل کو اٹھانا ہے ہم نے آگے بڑھ بھی جانا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا وقت گزر جاتا ہے لیکن ہے بھی ضروری میں مختصر بتاتا ہوں سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ذکر کی ہیں جس پر اپنی اولاد کو ماں باپ کے ذمہ ہے اٹھانا اس میں پہلی بات ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ پہلی چیز اپنی اولاد کو ایمان سکھانا لا الہ الا اللہ لا تشرک باللہ شرک نہ کرنا نفی مشکل ہوتی ہے اس بات آسان ہوتا ہے اس لیے نفی کو پہلے ذکر کیا ہے اس بات نے ذکر نہیں کیا لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں لا شریک اللہ کو دل میں اتارنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے شرک خفی شرک جلی ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں اللہ کا شکر ہے ہم مشرک نہیں ہیں لیکن خفی شرک ہے پیسے پر امید اسباب پر توکل چیزوں پر توکل اللہ سے نگاہ کا ہٹنا یہ وہ اندر کا چھپا ہوا شرک ہے جس کو مرنے سے پہلے پہلے نکالنا ضروری ہے تو ماں باپ کو مہلت بھی ہے 15 سال لڑکی کے لیے 13 سال لڑکی جب فالو ہو جائے تو اس سے پہلے پہلے ان کو یہ لا الہ الا اللہ دل میں اتار دو کہ اللہ کے سوا ہر ایک سے ان کی نگاہ ہٹ جائے پھر درمیان میں اللہ اولاد کو بتا رہا ہے اولاد بتا رہا ہے کہ ماں باپ کی نگاہ اور ماں باپ سے حسن سلوک یہ اولاد کے ذمے ہے کہ اولاد ماں باپ کے سامنے غلام بن کے چلے ان کے ظلم کو بھی برداشت کرے ان کے سامنے اف نہ کرے دوسرا سبق کیا دیا یا بنی انها ان تق مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير بیٹا ایک رائی کے برابر نیکی کرے گا یا بدی چھپ کے کرے گا یا کھل کے کرے گا اللہ تجھے دیکھتا ہے تیرا حساب کتاب لے لے گا یہ دوسرا سبق ہے تم کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس گرفت کا حساب کتاب کا اور آخرت کا تصور ان کے اندر بٹھانا کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے یہ دوسرا سبق ہے تیسرا سبق کیا ہے یا بنی اقم الصلاۃ بیٹا نماز پڑھو بچوں کو نماز دلانا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر ان کو تبلیغ سکھانا کہ جاؤ بھلائی پھیلاؤ جاؤ برائی مٹاؤ واصبر علی ما اصابک صبر سکھانا ان ذلک من عزم الامور چونکہ یہ مشکل کام ہے تو اس سے ان کو حوصلہ دینا بڑے کام میں تکلیفیں آتی ہیں صبر کرو تھوڑی سی تکلیف ہے تھوڑا سا صبر کرو گے پھر تم بڑے آدمی بن جاؤ گے بڑے ڈاکٹر بن جاؤ گے بڑی عزت ہوگی بڑا پیسہ ہوگا تھوڑی سی مشقت ہے تھوڑی سی پڑھائی ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، تین اللہ علیہ کا میں عزم الامور، پھر ڈاکٹر بنو گے تو بہت بڑی بات مل جائے گی۔ اے ہے ماں باپ کیسے غلط سبق پڑھاتے ہیں، بھائی بناؤ بنانا ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سائنسدان بھی، تاجر بھی، ذمہ دار بھی، پر ان کی عظمت کو پیدا نہ کرو۔ عظمت اس کی پیدا کرو، ان نظر علی کا میں عظم الامور۔ ہمارے دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں، شمس الرحمان ان کی بیوی کی یونانی ہے، ان کے ہاتھ مسلمان ہوئی پر ان سے چلے ہو۔ اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، 4 سال کی عمر کا بچہ کوئی عورت گھر میں آ جائے تو بھاگ کے کمرے میں سو جاتا ہے، عورت آ کے مجھے تو دیکھ، اور ان کے بچے شرارت کریں، جو بڑی عزت ہوگی، بڑا پیسہ ہوگا، تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی سی پڑھائی ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، تین نزا لے کا میرا عزم الامور، پھر ڈاکٹر بنو گے تو بہت بڑی بات بن جائے گی۔ اے ہے ماں باپ کیسے غلط سبق پڑھاتے ہیں، بناؤ ہم بنانا ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سائنسدان بھی، تاجر بھی، ذمہ دار بھی، پر ان کی عظمت تو پیدا نہ کرو، عظمت اس کی پیدا کرو، ان نظر علی کا میں عظم الامور۔ ہمارے دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں، شمس الرحمان ان کی بیوی کی یونانی ہے، مسلم، ان کے ہاتھ مسلمان ہوئی پر اس سے چلے ہو۔ اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، 4 سال کی عمر کا بچہ کوئی عورت گھر میں آ جائے تو پھانک کے کمرے میں سو جاتا ہے، عورت آ کے مجھے پردہ کرتا ہے، اور ان کے بچے شرارت کریں تو ان کی ماں کہتی ہے اگر تم راز نہیں آؤ گے میں تمہیں ڈاکٹر بنا دوں گا، تو وہ رونے لگ جاتا ہے کہ نہیں ہمیں عالم بنانا، ہمیں ڈاکٹر نہ بنانا، میں تمہیں انجینئر بنا دوں گی اگر تم نے پھر شرارت ہے، تو سب آگے محنتیں کر رہے ہیں، نہیں ماں میں انجینئر نہ بناؤ، ہمیں عالم بناؤ۔ ایک غیر مسلم عورت اسلام لا کر اپنے بچوں کو اس سطح پر پہنچا دیتے، ایک مسلمان ماں باپ ہے جی، ان ذالک من عزم الامور، یہ عظمت کی طرف اشارہ ہے، اشارہ ہے، بہت بڑی بات ہے، دعوت دینا، بھلائی پھیلانا، برائی مٹانا، نماز پڑھنا، صبر کرنا، اس پر بہت اونچی بات ہے، یہ ہے ان کے دلوں میں عظمت بٹھانا تبلیغ۔ ہمارے ساتھی مولوی ہلال ہم کل سے میں پڑھے، وہ بنگلہ دیش میں تھے، ان کے والد تھے، اصل تو یو پی کے تھے، 1960 میں ان کی یہ تھی بہت بڑی ٹیکسٹائل مل، یا لوگوں کے پاس سال سال ملیں ہوتی تھی، وہ کہنے گئے ایک دفعہ مجھ سے 20,000 روپے کھو گئے، میری اپنی غلطی کی وجہ سے، 1964-65 میں 20,000 روپے تھا، یعنی کہ میرے ابا نے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں گئے، کیسے ضائع ہو گئے، ایک دفعہ نہیں پوچھا کیسے کیسے ہوئے، کہ میں کئی دن ڈر کر رہا، اب سزا ملے گی، اب سزا ملے گی۔ ایک دن میں عشاء کے بعد تعلیم ہوتی تھی مسجد میں، میں تعلیم میں نہیں بیٹھا بیٹھا کرا، تو گھر سے مسجد سے آتی جی جو اتنا ڈانٹ رہا اتنا ڈانٹ رہا، تو تعلیم میں نہیں بیٹھا، تعلیم میں نہیں بیٹھا، کہنے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا مطلب ہے تعلیم میں بیٹھنا 20,000 سے زیادہ قیمتی ہے، 20,000 تو پوچھا ہی نہیں کیا کیا، اور تعلیم میں نہیں بیٹھا تو اتنی کمی، اتنی ڈانٹ، خود بخود میرے دل میں آ گیا کہ تعلیم بڑا عمل ہے، 20,000 تھوڑے چھوٹی چیز، یہ تربیت ہے بھائی، بڑی بات ہے تربیت کرنا۔ صاحب اپنے لا تشرک باللہ پہلا سبق، انہا انتقم مثقال حبۃ، یہ آخر، یہ دوسرا سبق، نماز تیسرا سبق، دعوت چوتھا سبق، صبر پانچواں سبق، چھٹا سبق، 6 نمبر اللہ نے سکھائے ہیں اپنے بچوں کے لیے، انہیں میں سے 6 نمبر ہیں سارے، ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، اکرام بھی ہے، آخرت کے اندر اخلاص بھی ہے، 6 کے 6 نمبر ہیں۔ اصل میں بات صرف میں اور اصل میں میرا دماغ جو ہے وہ سر سویا تھا، آنکھیں کھلی اور جسم کی جو ایک ہڈی ہے نا، وہ کہہ رہی تم ہم پر زیادتی کر رہا، لیکن اب کیا کریں، ساتھی والوں سے یاری ہو تو دروازے بڑے رکھنے پڑتے، تبلیغ کے کام ذرا اپنے جسم کے عذر دیکھیں تو کیسے چلیں. تو وہ میں اس کا تفصیل بتانا چاہتا تھا کہ وہ آ نہیں سکی، اس لیے میں آپ صرف اشارے کر رہا ہوں. تو چھٹا نمبر اللہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہمارا چوتھا نمبر ہے، چوتھا نمبر اخلاق، اکرام مسلم مطلب اخلاق، اچھے اخلاق. یہ اچھے اخلاق اتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے ایک جملہ بتایا تو شریف کے آخرت کے لیے وہ ڈیڑھ سطر ہے، نماز کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ رقم حصہ، تبلیغ کے لیے وہاں پر بل مارو سنہا بسر علامہ سب تین. لیکن جو اخلاق ہے لا تصاعر خدك للناس، ایک لا تمش في الارض مرحا تو ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختار فخور واقصد في مشي الحساب واقصد من صوتك فاني ان انكر الاصوات الى صوت الحبيب. في جمله اخلاق کو سکھانے کے لیے چھ جملے آئے ہیں. سب سے آخر میں عام طور پر جب ہم اسکول پڑھتے تھے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اب پیپر ہو تو پہلے آسان سوال حل کر لو پھر مشکل سوال حل کر. آخر میں مشکل سوال کرنا، پہلے مشکل شروع کر دیا تو اسے بھی اٹک جاؤ گے، تو آسان سوال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق بڑا مشکل سبق ہے اس کو آخر میں رکھا، اخلاق بڑا مشکل چیپٹر ہے اس کو سب سے آخر میں رکھا اور اس کی زیادہ تفصیل کی، اس کو زیادہ واضح کیا. بدتمیز نہ ہو، بدتمیز نہ ہو تو منہ چڑھا کے بات نہیں، منہ چڑھانا ہی ہمارا اردو کا محاورہ نہیں، ہمارا اردو کا محاورہ بدتمیز نہ بن. لا تصاعر خدك للناس، بدتمیز یوں گردن ٹیڑھی ہو، آنکھ ادھر ہو، آنکھ ادھر ہو، بدتمیز نہ بن. لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چل، اللہ کو تکبر والے پسند نہیں. وقت سی مشی چال میں میانہ روی رکھ، وقت سوتی کا آواز پست رکھ، گدا ہے جو شور مچاتا ہے اچھے اخلاق والا شور نہیں مچاتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابی کا اثر ہے، رحمۃ اللہ کتاب و تبقل میں یہ روایت نکل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں صفات کو بکھیرا، دو سفتیں آسمان سے بڑی چھوڑی آئی ہیں، دو سفتیں ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق، یہ دو ہی بڑے چھوڑے. یعنی بازار میں مانسرا کی منڈی میں ایک چیز کم پڑ جائے تو کیا ہوگا، اس کا ریٹ بڑھ جائے، اور زیادہ ہوگی تو ریٹ بڑھ جائے گا. تو اسلام کی منڈی میں، شریعت کے بازار میں، کے گودام، یہ دو چیزیں اللہ نے بہت تھوڑی رکھی ہوئی، ایک صحیح حدیث، ایک اچھے اخلاق. جو چیز تھوڑی ہوتی ہے قیمت بڑھ جاتی ہے، صحیح یقین اور اچھے اخلاق بڑی محنت سے آتے ہیں، تھوڑی محنت سے نہیں آتے. اچھے اخلاق کی بہت بڑی محنت، بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یقین کی الگ محنت ہے، اخلاق کی الگ محنت، عبادات کی الگ محنت. ایک جماعت میں ہم سے بیرون ملک، بیرون ملک میں بڑے عجیب لطیفے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے لڑتے ہیں، لیکن یہ لڑتا ان کا کہیں کسی کے دل میں کم نہ آ جائے. ساتھ ایک قصہ پہلے بتاؤں پھر وہ بتاؤں. ایک جماعت اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، حج کیا جاتا حج سے، اب وہ پیلے بند ہو گئے تو حج. ایک جماعت مدینہ منورہ پہنچی لڑ 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 کے، وہ مانو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور اس وقت ان کی بڑی مہمانی ہوتی تھی، تو وہاں انہوں نے مدینہ کی شروع سے اکٹھے ہی مل سکتے ہیں الگ. اب ہم مدینہ میں آئے ہیں، آگے جانا ہے، حج کرنا ہے، ہمارے دلوں میں ایسی نفرت ہے کہ ہم حج بھی صحیح نہیں مارا ہو سکے، ہمیں الگ کر. انہوں نے بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا، نہیں ہم نے نہیں کر سکتا، ہمیں الگ، ہمیں الگ. انسان جو ہے وہ ہم دسترخوان میں بیٹھے تھے تو بےچارے خدمت والے انسان رکھ رہے تھے تو ایک ساتھی کے سامنے پلیٹ نہ رکھیں گے اسے اگلے کے سامنے رکھیں گے میرا ٹکٹ جو میں واپس دوں تو کیا ہوا بھائی کم میرے آگے سادہ نہیں رکھا اس کے آگے رکھ دیا کیوں میں کوئی چھوٹے باپ کا بیٹھتا ہوں میرا ٹکٹ واپس کرو میں نے واپس جائے بڑی منت ہے خوش آمدید سر لے کر کے اس کو سمجھایا اچھا بھائی معاف کر معاف کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سال لگانا آسان ہے اخلاق بنانا مشکل ہے بنتے اسی راہ میں ہیں اللہ کی راہ میں نکل کے اخلاق بنتے ہیں ایمان بنتا ہے لیکن اس کا بنتا ہے کہ نیت کرتا ہے کہ میں نے اخلاق بنانے ہیں میں نے ایمان بنانا ہے جو نیت نہیں کرے تو وہ اجر تو پائے گا لیکن انتخاب سے محروم رہے گا اور ہمیشہ اچھے اخلاق پر گھر قائم ہوتے ہیں پیسے پر گھر نہیں چلا کرتے فخر و فاقہ ہو اخلاق اچھے ہوں زندگی لب جاتی ہے اخلاق بناؤ میرے بھائیوں میری بہنوں اپنی اولاد کے بھی اخلاق بناؤ اپنے بھی بناؤ یہ ہے وہ بنیاد جس پر اولاد کو اٹھایا جاتا ہے ہمارے بچپن کا واقعہ ہے ہمارے ایک رشتے دار تھے رشتے داری تو اتنی قریب سے نہیں تھی لیکن میرے والد صاحب پر ان کی دوستی رشتے داری سے بھی زیادہ تھی وہ اسٹیٹ میں سے انسپیکٹر بڑے خوبصورت ہمارے خاندان کو 6.5 فٹ ان کا قد ان کی ماں کی شادی کرنا چاہ رہے ایک ہماری خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی اب وہ میرے والد صاحب سے آ کر کہنے گے بتا کیا کر والا بخش ماں کی مانو تو ساری زندگی مصیبت نہ مانو تو کیا کروں تو ماں ناراض ہے میرے والد صاحب نے کہا اپنی ماں کو راضی کر لے کہیں گے اچھا چلو تو کہتا تو ٹھیک شادی ہو گئی اور شادی ہوئی تو کا نام تھا نور بھی گئی نور بھی میں اندر ہوتی تو ظلم کار باہر ہوتا نور بھی باہر ہوتی تو ظلم کار اندر ہوتا تو کوئی جوڑی بالکل بیچو وہ اتنا بڑا افسر پھر اتنا خوبصورت اور بڑا لکھا وہ ویسے ہی ان پڑھ شکل بھی ایسی اب اس نور بھی نے کیا کیا اس کے اخلاق بڑے نورانی تھے وہ نوکر بن گئی بیوی کی بجائے اور اس کے بوٹ بارش کر کپڑے تو پولیس افسر کبھی رات کو 1 بجے آ رہا کبھی 12 بجے کبھی 1:30 بجے تو اس وقت تک جاگتی رہتی جب وہ آتا تو سادہ روٹی پکا کے اس کے سامنے رکھتی جب وہ لیٹ جاتا تو اس کو دباتی سر صبح اٹھنے سے پہلے اس کی وردی تیار بوٹ پالش ہر چیز اس نے 3 برس اپنے خامن کی نوکر بن کے چلا پھر کیا ہوا اخلاق کے حسن نے جسم کی بدصورتی کو چھپا دیا اور بیوی کا غلام بن گیا غلام اس کی وہ شادی کو مجھے یاد ہے نہیں ہمارے زیادہ بچپن میں پھر نور بلی کا انتقال ہو گیا 3 بچے تو ہم نے اس کو ایسے روتے دیکھا جیسے بچے پھوٹ پھوٹ کے روتے پھر اس کی دوسری شادی ہوئی اپنے خاندان میں بڑی خوبصورت لڑکی پھر ساری زندگی وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے رویا نور بلی کرتا ہی مر گیا زندگی حسن کے ساتھ نہیں گزرتی زندگی اخلاق کے ساتھ گزرتی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اخلاق سکھاؤ اگر ان کو زندگی میں سکھ دینا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے فکر ہمارا ہے کہ یہ پرسکون زندگی گزار سکے اے بھائی پیسے سے پرسکون زندگی نہیں گزرتی اچھے اخلاق سے پرسکون زندگی گزرتی اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ کی راہوں میں کرنا ہوگا کے لیے نکلنا پڑتا ہے، تو مرد بھی نکلیں عورتیں بھی نکلیں، اللہ بھی راضی اس کا رسول بھی راضی ہو، آپ کھولو بھائی مسترات اپنے نام پیش کریں۔ یہ میں نے مختصر آپ کو یہ چھ باتیں بتائی ہیں، یہ بڑی اہم ہے، بڑی تفصیل طلب ہے۔ یہ تو ہر ماں کو روزانہ قرآن کا یہ رکوع کھول کے پڑھنا چاہیے، ہر باپ کو روزانہ قرآن کا یہ رکوع کھول کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ بچوں کو کیا بنائے؟ نصیب آگے ان کا ہونا ہے، وہ مال والے بنیں گے، بادشاہ بنیں گے، فقیر بنیں گے۔ اللہ کے ہر ایک اولاد کا اپنا نصیب ہے، ماں باپ اولاد کا نصیب نہیں بناتا۔ ابو شجاع ایک مچھلی پکڑنے والا ماہی گیر تھا، مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس کے تین بیٹے بھی ساتھ۔ ایک نجومی گزر سیلم ایران میں ایک جگہ، کہنے لگا بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر تو دیکھ اس کا کیا، جب میں نے پیشاب کیا اور تو اسے ایک آگ نکلی، اوپر جا کے شعلہ بن گیا اور اس کے تین شعلے بن گئے، اور ان شعلوں کے چھوٹے چھوٹے شعلے بن گئے۔ تو نجومی کہنے لگا یہ تیرے تینوں بیٹے ایک دن آئے گا بادشاہ بن گیا۔ تو اس نے اپنا جوتا نکالا اور اپنے بیٹوں کو بھی کہا مارو اس بدماش کو، ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو چاروں باپ بیٹے نے اس کی خود چھپائی کی، خود مارا اس کو، ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے، ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے۔ تین بیٹے سب سب وہ کہنے مار لو مار لو، بادشاہ بنو گے۔ جب اس کی اچھی صفائی کر لی تو پھر وہ ابو شجاع کہنے کے جب اس کی پٹائی کی ہے، اس کو ایک ایک مچھلی کی نام ہے۔ 20 برس کے بعد تینوں بیٹے اسلامی سلطنت کے بادشاہ بنے، رکن الدولہ، معز الدولہ کے نام سے انہوں نے عز الدولہ، انہوں نے 120 برس حکومت کی ان کے خاندان۔ اور اتنے کامیاب حکمران گزرے وہ، خاص طور انہوں نے رکن الدولہ اتنا فاضل آدمی نکلا، ماں باپ تھوڑا ہی اولاد کا نصیب بنا، ان کے اخلاق بنا تو مقدر کا رزق ان کے لیے لکھا جا چکا۔ تو بولو گئے کون تیار اس میں اجر کے لحاظ سے، نورانیت کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ مرد چونکہ مسجد کے پابند ہوتے ہیں، وہ کام چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے جماعت کی پابندی نہیں، تو کہ یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کرتے 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 ظہر عصر کے پاس چلی جاتی ہے، عصر مغرب کے پاس چلی جاتی ہے، مغرب عشاء کے پاس چلی جاتی ہے، عشاء 12 بجے چلی جاتی ہے۔ یہ بے برکتی ہے۔ الصلاۃ علی وقتہا ای الاعمال خیر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے بہترین عمل ہے۔ تو یہ ساری قصورات کی خدمت میں گزارش ہے، نماز کا اہتمام اس طرح فرمائیں، خاص طور پر اس علاقے میں سر عزمی نماز سے رواج کرے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، مردوں میں بھی جماعت کا اہتمام تھوڑے ہی لوگ کرتے ہیں، عورتوں میں ہے ہی نہیں، وقت کی پابندی۔ ایک تو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، دوسری جو بہت بڑی غلطی ہے وہ ہے نماز کو تیز پڑھنا۔ کتنی تیز تیز نماز پڑھتے ہیں، نہ رکوع سیدھا ہوتا ہے، نہ سجدہ سیدھا ہوتا ہے، نہ رکوع سے اٹھنا سیدھا ہوتا ہے، نہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا سیدھا ہوتا ہے، بہت تیز نماز پڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ جو نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر آنے والے کو بھی دیکھتے ہیں، ادھر جانے والے کو بھی دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے تھے، یوں ہی اپنی آنکھوں کو مارے ہوتے ہیں، کون آیا کون گئی بھی دیکھ رہے۔ تو ہمارے یہاں ایک بڑا بابا تھا امام دین، ہمارے گاؤں میں پکا نمازی تھا، دکاندار تھا، صبح ساڑی ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو سیل کی دکان ہوتی تھی، وہ نماز پڑھنے آ جاتا، کبھی بچہ بھی بھول کے اس کی جیب میں رہ جاتی، پھر سب بیٹا آ کے قریب کر رہا تو نماز پڑھتے پڑھتے جیب سے چابی نکالتا سر اپنے بیٹے کو، اللہ اکبر۔ یہ ہم نے خود دیکھ کر، تو بابا امام دین والی نماز پڑھتے ہیں، یہ سارے پٹھان چلے اللہ ماشاء اللہ، ساری عورتیں سارے نماز پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ تو نماز سے بندوں پہ ظلم کرنا بھی بہت بری بات ہے، پر نماز پہ ظلم کرنا اس سے بھی بری بات ہے. تو اس لیے آپ نے کہا سب سے برا چور ہے جو نماز میں چوری کرے. میں کہ نماز میں چوری کیا ہوتی ہے؟ رکوع ٹھیک نہ کرے، سجدہ ٹھیک نہ کرے. تو اس طرح نماز پڑھے مرد عورت کہ دیکھنے والے کو بھی پتا چلے کہ اس کا دل نماز میں لگتا ہے. تو ایک چھوٹا سا نسخہ میں بتاتا ہوں. ایک تو سب نے قرآن میں سے قل ہو اللہ سے ٹھیکا کیا ہوا کہ ہم نے بس تجھے پڑھنا ہے ہر رکعت میں، چار سنتوں میں ہر رکعت میں قل ہو اللہ، ہر رکعت میں قل ہو اللہ. بھائی آج یہ ٹھیکا تبدیل کر دو، دو چار اور ٹھیکے کر لو، کم از کم چار صورتیں تو یاد کرو. ہر رکعت میں الگ صورت پڑھی جائے، ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں پڑھنا مکروہ لکھا ہے، کراہت ہے. بھائی الحمد للہ کیسا یاد کر لو، اتنا آتینا یاد کر لو، عصر یاد کرو، قل ہو اللہ یاد کر لو، چار صورت. اب آدھے فنوز کی جگہ بھی قل ہو اللہ پڑھ کے اللہ اکبر. یہ کہاں کا پتو ہے؟ اب چلو رمضان آتے نہ پڑھ لو، دعا کی جگہ دعا پڑھو تو واجب ادا ہو جائے گا، دعا کی جگہ قل ہو اللہ پڑھنے سے تو واجب ادا نہیں ہوتا، بھی فرق ہوتی ہی. ضائع کرنا تو یاد کر، جب تک یاد نہیں ہوتی رفانہ آتے نہ پھر دنیا حسن حسن فلا حسن حسن حسن، یہ پڑھ لیا کرتا تو یہ اس سے قائم مقام ہو جاتا ہے دعا، لیکن قل ہو اللہ کو قائم مقام نہیں ہوتا. اس وقت ہم بدل بدل کے سوچنے پڑے. دوسرا یہ ہے کہ رکوع میں تین دفعہ سبحان ربی العظیم کی بجائے پانچ دفعہ پڑھنا شروع کر، پانچ دفعہ. یہ نہیں کہ جتنی دیر میں تین دفعہ پڑھتے تھے اب رفتار تیز کر کے اتنی دیر میں پانچ کر دیا تو پھر تو مطلب سب بہت ہو گیا، بلکہ رک رک کے سبحان ربی العظیم، 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 پاک میرا رب عزتوں والا، اس کو سوچو پاک میرا رب عزتوں والا. جب رکوع سے کھڑے ہو سمے اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، یہ سب کھڑے کھڑے ہو. ابھی ہوتا ہے کہ ہمارا ربنا لک الحمد سجدے میں پورا ہوتا ہے، سمے اللہ کے بعد ربنا لک الحمد وہ سجدے میں جاتا ہے، پھر وہاں سے اللہ بک پڑتا. اگر آپ کھڑے ہو کر کو ربنا لک الحمد، اور سنیں تو فرض پڑھ، فرض بھی پڑھنے ہیں اکیلے اور سنت بھی اکیلی، تو دعائیں بھی پڑھا کر حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ جب سنتیں پڑھے تو یہ پڑھو، نفل میں یہ پڑھو، اس سے بھی لمبی دعا ہے. میں صرف اتنی بتا دیتا ہوں، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت من بعد. تو لك الحمد وكلنا لك العبد، لا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ پوری رکوع سے کھڑے ہونے کی دعا، اتنی لمبی دعا ہے. چلو اب ربنا لك الحمد مہربانی کر کے کھڑے کھڑے پڑھو، جاتے جاتے نہ پڑھو تو بھی بات بڑی اچھی ہو جائے گی. دو سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھو کہ تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز کے اوقات پر عورتیں بھی جماعت کا وقت معلوم کریں اور سارا کام چھوڑ کے اس وقت میں نماز کو ادا کریں. میں نے بیچ بیان میں نے کہا تھا کہ بچوں کو وقت دیا کریں، بچوں کو وقت دینے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے تعلیم کی جائے، گھروں میں سارے بیٹھ کر تعلیم کریں. مرد دیر کرے روتے ہیں تو گھر کی عورت ہی بچوں کو بیٹھا کے تعلیم کروائے، مرد بھی شریک ہو جائے تو اچھی بات، گھر میں تعلیم کروائی جائے، پھر اس میں ان کو ذہن بنانا آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، صحابہ کی زندگی کا بتانا، یہ اس کو ساتھ ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز بچوں کا اور ماں باپ کا اولاد کا اس میں ربط بڑھے گا اور ان کے سامنے اخلاق بھی رہیں گے، اعمال بھی رہیں گے، صحیح تربیت آئے گی، اس پروسیس کا اہتمام کر لیا جائے. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل على محمد كما انت اهله، وصل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب تیرے دربار میں عورتوں کا مجمع جمع ہے، ہم سب کو معاف بھی فرما، ہماری توبہ کو قبول بھی فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں اپنی محبت مقصد میں شامل فرما، ہمیں اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے جیسا تجھے پسند ہے۔ اے اللہ، تربیت اصل تیرے ہاتھ میں ہے، دل تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارے بچے بچیوں کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے، آخرت دین اعمال کی طرف پھیر دے، شیطانی راستوں سے دل کو ہٹا لے، اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا۔ یا اللہ، یہ آنے والا سارا مجمع مردوں عورتوں کا، یا اللہ ان سب کو، ہم سب کو اپنی محبت معرفت کی کامل فرما دے۔ یا اللہ، پورے عالم میں پورے دین کے زندہ کرنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں ٹھکرا نہ دے، ہمیں سسکار نہ دے۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، بے شک نا فرمان ہیں، یا اللہ ہم تجھے ہی مانتے ہیں، یا اللہ ہم باغی نہیں ہیں، نا فرمان ہیں۔ یا اللہ، تو ہم پر کرم کا اور رحم کا معاملہ فرما، اور یا اللہ پوری امت پر آئے ہوئے عذاب مصیبتیں ڈال دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، پوری امت کے دکھ دردوں کے لیے تو خود ہی یا اللہ مرہم بن جا، مداوا بن جا، تو ہی یا اللہ ان کے دکھوں کو، تکلیفوں کو، دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ، پوری امت جہاں جہاں پریشان حال ہے، بڑے پوری امت پوری دنیا میں ہی پریشان حال ہے، یا اللہ تجھے سناتے ہیں، بار بار سناتے ہیں، تجھے خود ہی یا اللہ مانگنے میں آبزاری پسند ہے، اصرار پسند ہے، الہا پسند ہے، دنیا کے بادشاہوں سے یا اللہ بار بار مانگے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، ان کے پیچھے پڑھنے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، تو ایک وہ اللہ ہے جس کے پیچھے پڑھنے تو وہ خوش ہوتا ہے، بار بار مانگے تو خوش ہوتا ہے، الہا کریں تو خوش ہوتا ہے، اصرار کریں تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یا اللہ، ہم تیری محبت کے پر یا اللہ مان کر کے، تیرے رحم پر یا اللہ مان بھروسہ کر کے، پھر آگے یا اللہ اپنی درخواست بار بار اصرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ میرے مولا اپنے محبوب کی امت کے دن پھیر دے۔ اللہ، ہم اس وقت دین کے بھی فقیر ہیں، دنیا کے بھی فقیر ہیں، یا اللہ دنیا کا فخر تو نکل جاتا ہے، موت مٹا دیتی ہے، یا اللہ دین کا فخر تو دنیا اور آخرت میں عذابوں میں گرفتار کر دیتا ہے، اور ہم تو دنیا کا فخر بھی نہیں مانتے، ہماری دنیا بھی اچھی ہے، ہمیں دین کے فخر سے بھی بچا، دنیا کے فخر سے بھی بچا، ہمیں دنیا کی گرمی سے بھی بچا، ہمیں خبر کی آخرت کی گرمی سے بچا، ہمیں دنیا کے دکھ درد سے بچا، ہمیں سکرات کے دردوں سے بچا، ہمیں خبر کے جھٹکوں سے بچا، ہمیں آخرت کی تکلیفوں سے بچا، ہمیں شک کی گرمیوں سے بچا، یا اللہ اپنی پکڑ سے بچا۔ بے شک یا اللہ، ہم نے اپنے گناہوں سے اپنے پر جہنم کو واجب کیا ہوا ہے، یا اللہ تیرا رحم و کرم، تیرا فضل و احسان ہمارے گناہوں میں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، یا اللہ تو جہنم کو کافروں سے بھر دے، پتھروں سے بھر دے، یا اللہ اپنے محبوب کی امت کو اس کی ہوا بھی نہ لگ دیتی، اس کی ہوا بھی نہ لگ دیتی، انہیں تو پل سرا سے پار لگا دے، پار لگا دے، ان ایمان والوں سے بنا جن کے لیے یسران و رحم بین ایدیہم و بے ایمانہم، جن کے آگے بھی نور ہوگا پیچھے بھی نور ہوگا، ہمیں ان ایمان والوں سے بنا یا اللہ جو نور میں چلیں گے، نور میں اٹھیں گے، نور میں پل سرا پار کریں گے۔ یا اللہ، ہمیں ظلمتوں سے بچا، اندھیروں سے بچا، ظلم سے بچا، وحشتوں سے بچا، قبر کی تنہائیوں سے بچا، یا اللہ تو خبر کو نورانی فرما، آخرت کو نورانی فرما، دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ساری امت پر آئے ہوئے عذابوں کے در بند کر دے، یا اللہ بند کر دے، وہ گناہ تو وہ ہی رہے ہیں جس کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے معاف کر دے، اور اپنے غضب کے دروازے بند کر کے رحم کے دروازے کھول دے، جن گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ گناہ بھی ہمارے معاف کر کے امت کو ان گناہوں سے ہٹا لے، یا اللہ ہٹا لے، یا اللہ پاکیزہ فضا قائم کر دے۔ یا اللہ، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے تقویٰ ایسے تھا، فضا ایسی تھی، نیکی ایسی تھی، ماحول ایسا تھا، میرے مولا ہماری تو اچھی ہی ترس گئیں اس پاک ماحول دیکھنے کو، وہ پاکیزہ فضائیں دیکھنے کو۔ یا اللہ، کانوں نے سنا ضرور ہے، آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں ہے، میرے مولا آنکھوں نے پڑھا ضرور ہے لیکن آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں ہے، ان ترسی ہوئی آنکھوں کو یا اللہ، ان ترسی ہوئی آنکھوں کو یا اللہ وہ ایمان کی بہار دکھا دے، اس مالی کا کیا حال ہوگا اس کا سارا چمن اجڑ جائے، اس زمیندار کا کیا حال ہوگا اس کا سارا کھیت جل جائے، مولا تیرے محبوب کی امت کا سارا باغ اجڑ گیا، سارا کھیت جل گیا، یا اللہ ہم بچھڑے ہوئے قافلے کی طرح ہو گئے، ڈوبتی کشتی کے مسافر کی طرح ہو گئے. مولا ہر طرف موت کا رقص ہے، باطل کے ہاتھ میں دو نوری تار کا خنجر ہے. وہ ہماری جانوں کے بھی در پہ ہیں، ہمارے ایمان کے بھی در پہ ہیں.
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مانسیرا میں مستورات میں بیان فرما رہے تھے. تاریخ 12/7/2002، موضوع عظیم مائیں. ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں متنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹس اور ریلیز ملنے کا پتہ: متنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈلوی ایریا، نس تبلیغی مرکز، متنی مسجد کراچی. فون 633-3360، ای میل متنی_RC@yahoo.com. شکریہ.